بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغماء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن صدري ويسر لي أم لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فكحنا في الدين اللهم إني أسألك علما هدى وعملا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي آپ سب لوگ؟ الحمد للہ رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں پھر ایک نیا دن دیا اور قرآن کا سفر. خوش ہے الحمد للہ جو ہماری زندگی میں ایک گائیڈ لائن بھی ہے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. تو آیات اور سورہ ساری ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اس میں بہت سارے مورل تھے. عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب سنتے ہیں پھر اس کے بعد دن میں ذہن میں آتی ہیں وہ باتیں ساری جو ہم تھوڑی تفسیر کے ساتھ سن رہے ہیں. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ارادے کریں گے کہ ہم نے اب اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھنا ہے. دل کرتا ہے نا کہ اس کی گہرائی میں جائیں محسوس کریں کہ یہ تھوڑا سا جو سنتے ہیں وہ ہمارے اندر کتنا اندر سے ہلا دیتا ہے روح کو ہلا رہا ہے الحمدللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ پھر جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں وہ ضرور اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ جو نیا کورس شروع ہوگا اس میں وہ سیکھنے والے بن جائیں گے اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں خزانے رکھے ہوئے ہمارے لیے اور کتنا آسان ہے قرآن کو سیکھنا بھی ان کے لیے جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ اپنی پہلے اٹینڈنس مارک کر دیں جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوئکلی دیکھتے ہیں کہ کل کے ہم نے جو خوبصورت سورہ تھی, سورہ کاف کا اینڈ تھا, سورہ مریم, ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا سفر, سورہ کاف میں ہم نے آیت نمبر 75 سے 82 تک اپنے لیے بہت سارے لیسن لیے تھے. آپ نے آپ لکھیں گے اپنے نوٹس کو اگر آپ لوگ سامنے رکھیں تو اس میں ہم نے کیا کیا چیز دیکھی, اور ہم نے اس میں جو سب سے اہم چیز کل سیکھی علم کے سفر کے حوالے سے. جیسے آپ لوگ آپ اپنا علم کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں نا جی, ڈیٹرمینیشن اور طلب کا سفر ہے. اگر آج آپ اور میں یہ نیت نہیں کریں گے کہ مجھے مزید سیکھنا ہے, کیونکہ علم کا سفر ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ قرآن کے سفر سے گزر گئے تو سمجھ لیا کہ میں نے پوری علم حاصل کر لیا. علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا, اور وہ سفر کیوں نہیں ختم ہوتا, کیونکہ اس میں طلب ہوتی ہے, اور سے اور جاننے کی طلب ہوتی ہے. تو ہمیں جو اہم سب سے اپنے لیے پوائنٹ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ علم کا سفر کرنا ہے طلب کے ساتھ, کیونکہ بغیر طلب کے فائدہ نہیں دے گا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے وقت میں جی, مشکل وقت میں گھبرانا نہیں. ایمان والے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مشکل نہیں آئے گی, آئے گی, لیکن اس یہ وقتی تکلیف ہوگی, وقتی طور پہ مشکل ہوگی, کیونکہ جب ہم علم کا سفر اختیار کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو شیطان رخنا ڈالتا ہے وہ ہمارے بہت ساری مصروفیات, گھریلو باہر کی بہت ساری ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے, اور اس سے انسان تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دل جمی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا جی. علم کا سفر صبر کے ساتھ کرنا ہے. نماز ہوتی ہے وقت پہ پڑھ لینے کی عادت ڈال دی جائے جی, ہوتے ہی جی, بالکل جو ہی آزان ہو تو یہ پکار ہمیں یوں ہی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب پکار لیا ہے, تو ہمیں اس کو فوراً لبیک کہنا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. اور اس وقت شیطان سب سے زیادہ ہمیں دنیا کے کام یاد دلاتا ہے, اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنا, گھر بکھرا ہوا ہے کوکنگ کر لو تو زیادہ سکون سے نماز پڑھو گی. لیکن آپ آزما کے دیکھیے گا کہ اگر ہم اپنے کام کو ختم کر کے بھی نماز پڑھیں گے نا, تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا ہوگا کہ ہم اچھی سی نماز پڑھیں گے. لیکن جب ہم اذان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز میں بھی خشوع و خضوع ہوگا, اور اس کے بعد ہمارے کام بھی جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم نے تقدیر کے حوالے سے بھی ایک چیز دیکھی تھی. تقدیر میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں نا اپنی قسمت کا, کبھی مشکلات کا, کبھی کچھ کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے. تقدیر پر راضی رہنا ہے, اور جو تقدیر پہ راضی ہو گیا وہ اس نے اپنی زندگی کی خوشی پا لی. کیونکہ جو تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا نا, وہ پھر نہ صبر کر سکتا ہے, نہ اس پہ شکر آ سکتا ہے, بلکہ وہ ہر وقت شکوہ کرتا نظر آتا ہے. لیکن جو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ حقیقی مومن بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر صبر اور شکر آ جاتا ہے, اور صبر اور شکر پھر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے. اور کبھی بھی زندگی میں ہم نے جو واقعات کے حوالے سے دیکھا کہ کبھی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آئے, کوئی بھی نقصان ہو, تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ لے تو وہ اس کے لیے پھر بعد میں نعمت بن جاتی ہیں وہ چیزیں. کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں کہ جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے وہ کیوں ہمارے سے چھنی. ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہماری بہت پیاری چیز تھی جو ہم سے چھن گئی, کیوں چھنی, نہیں چھننی چاہیے تھی, یہ میرے پاس رہنی چاہیے. لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے نفع مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی. پھر ہم نے ذوالقرنین کے حوالے سے دیکھا حکمرانی کو, ذوالقرنین کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں اور صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی, تو وہ اس کو کیا سمجھتے تھے اپنے لیے, اگر کوئی کسی صورت میں اختیار مل جائے, ہاں چاہے کسی لیول پہ ہو, چھوٹے پہ ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, اللہ کا فضل ہے, آنر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے. جی ذمہ داری ہے, آزمائش ہے کہ اس آزمائش میں ہم کیسے پورے اترتے ہیں. اور ہمیں یہاں ایک انصاف پسند بادشاہ نظر آتا ہے, ذوالقرنین, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی ان کو وہ کیا سمجھتا تھا, اپنی محنت سے اس نے حاصل کی تھی یا اللہ کا فضل, جی اللہ کی طرف سے تھی. اور یہ ہر ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان بادشاہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر تعینات ہوا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کرنا ہے. اور ہم جیسے کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں, انہوں نے حکومت کی لیکن اس میں دولت کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ان حالات میں رکھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کر سکیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمران تنگ دست ہو سکتا ہے, غریب ہو سکتا ہے, لیکن غیر ذمہ دار اور نا فرض شناس نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 86 اور 87 اور 88 میں ہم نے اسلام کا مزاج یہ بھی دیکھا کہ جو جن کو کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اچھے کام کرنے والوں سے کیسے کام لیتے ہیں, بہت سختی کرتے ہیں, نہیں, عدل اور انصاف اور نرمی سے کام لیتے ہیں. لیکن کیا برے کام کرنے والوں کے ساتھ بھی نرمی سے کام لینا چاہیے؟ نہیں, جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرنی چاہیے. اور ہم نے اس میں بچوں کی تربیت کو بھی دیکھا تھا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, ہر وقت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی نہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی, بلکہ معاملہ فہمی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف اسے اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے؟ سورہ کاف میں تو ہمارے لیے بہت سارے مورل تھے کہ آگے چلنا مشکل لگ رہا ہے. نہیں, بلکہ اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے اس سے دوسروں کو کی مدد کرنی ہے, صدقہ کرنا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور تائشات پر بہت زیادہ نہیں خرچ کرنا. یہ نہیں کہ اپنی حدوں سے نکل جانا ہے, بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ دین کو کیا صرف مال ہی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ ڈونٹ لائک بخل, جی بالکل صحیح, کس چیز کی اللہ کو اور ضرورت ہے؟ یعنی اللہ کے دین میں کام کرنے کے لیے صرف مال نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ مین پاور بھی چاہیے, وقت بھی دینا پڑے گا, انسان کی محنت, اس کے سکلز جو ہیں. تو ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیتوں کو یہاں پہ پہچاننا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے نفع مند کیسے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو ہمیں پھر اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچنا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہوں. اور پھر ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. ہمیں راستہ نہیں پتا, ہمیں کرنا نہیں آتا, لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں. دین قربانی بھی مانگتا ہے. جی جی الحمدللہ استاذہ جی وہاں ریڈی ہیں, اور سارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو لیسن ہے ہم اس کو بہترین طریقے سے جذب کریں اور خوب ساری اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگا کریں. تو شروع کرتے ہیں, اپنے نوٹس ریڈی کر لیں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہر لحاظ سے تیار ہیں وہی کو جذب کرنے کے لیے. اصل یہی ہے کہ جب ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے نا تو پھر واقعی ہم اس کو بہترین طریقے سے لے سکتے ہیں. 3 سیکنڈ کی خاموشی جس میں ہم سب جو جدھر بھی ہے اپنے آپ کو چیک کریں, کیا واقعی میں اب اس برتن کی طرح ہوں جس میں اللہ کا کلام ڈلے گا؟ کیونکہ جب تک دلی, جسمانی, ذہنی, روحانی, قلبی طور پر ہم تیار نہیں ہوتے تو ہم سیکھ نہیں پاتے. بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے یہاں بیٹھنے سے زیادہ آپ کیا کر کے آئے ہیں, ابھی یہاں آنے سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات تھی, کتنا ذہنی جسمانی طور پر آپ ریڈی ہوئے آنے کے لیے, یہ بھی آپ کے سننے پہ اثر ڈالتا ہے. آنے سے پہلے بالکل ایسے کام چھوڑ دیا کریں کہ جس سے آپ کی سوچ بھی بدلے، سیل فون سننے اور فون کرنے، میسیجز کرنے، کیونکہ اس سے ہماری سوچ بھٹکتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑی کمزور چیز ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کمزور چیز اللہ کی اتنی پیاری وحی کا بوجھ نہ اٹھا سکے. تو 3 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد شروع کروں گی. ہم 16th پارے کو شروع کریں گے اور کنٹینیو کریں گے. بولیے سب مل کے کہ ہم نے کہاں تک پورا چھوڑا تھا. جی ابھی پتا چل جائے گا کہ گھر جا کے کس نے پڑھا تھا. جی آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تیار ہیں؟ چلیں خاموشی کا وقت. آپ فیل کریں گے کہ اس خاموشی میں آپ کو ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں. بس انہی کو دباتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 16th پارے کو کنٹینیو کریں گے. سورت طہٰ آیت نمبر 86 ہے. رائٹ جی آیت نمبر 87 سے سورت طہٰ. ان سارے جملوں کو پھر ہم میش کر دیں گے انشاءاللہ. اس میں صرف آپ کا ذہن ساتھ لینے کے لیے اور آپ سب کی توجہ کے لیے چند ایک دو آیتیں پیچھے سے پڑھیں گے اور پھر اسی کے ساتھ شروع کریں گے. جی آیت نمبر 86 ہے. تیار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. جا کر انہوں نے کہا، ذرا دیکھیے موسیٰ کا غصہ، خلاف شریعت کام دیکھ کر اور خاص طور پر شرک کو دیکھ کر. میرا آپ کا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس میں شرک کی بو بھی آئے تو ہمارا بھی ریئیکشن کچھ اسی قسم کا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ یا قوم یلم یعیدکم ربکم وعدن حسنا. اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کس بات پہ موسیٰ کا غصہ ہے کہ چند دن کے لیے میں اپنی جگہ سے ہٹا اور تم نے شرک شروع کر دیا؟ تو سوچو ذرا میرے دنیا کے جانے کے بعد تم کیا کرو گے. یہاں ایک اچھے لیڈر کی خوبی دکھتی ہے کہ جب وہ کسی میں کوئی خرابی دیکھے تو اس کی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کے شعور کو بیدار کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف اس بات کو سن کر اپنی اصلاح کرتے رہیں، بلکہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے شعور کو بیدار کرے. اور جب میں اچھا لیڈر بولوں تو آپ اپنے بچوں کو ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ ہر ماں بھی اچھی لیڈر ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے آدھے جملوں کے ساتھ بچوں کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے بچوں کو زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا پھلکا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس بھی دلاتے رہنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ معاملہ برا نہیں کر رہے، بلکہ تم اپنے لیے غلط راستے کھول رہے ہو. قالوا ما خلفنا موعدکم بملکنا. انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے، ہم نے بس ان کو پھینک دیا. یہ بھی زوال شدہ قوموں کا حال ہوتا ہے، کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھاتی، زیورات کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں. اور جب وقت آتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جانے آنے کا تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہوتی بلکہ زیورات یا ایسی دنیا کی چیزیں کہ جن کو پا کر یہ اپنے آپ کو مزید خوش قسمت محسوس کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پھر اس کو بھی پھینکنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا. اپنا الزام سامری پہ دیتے ہیں. بڑے سے بڑا سامری کسی کو نہیں بہکا سکتا اگر ایک انسان کے اپنے دل کے اندر سنجیدگی ہو. اس کے اندر سے کیا ہوتا تھا؟ بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا. نعوذ باللہ. 40 دن کا کہہ کر گئے تھے، 50 دن ہو گئے تو بس بھول گئے، یا 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 راتیں لگ گئیں، اب موسیٰ واپس نہیں آئیں گے. یاد رکھیے کہ بعض لوگ صرف افواہ سازی پہ کام رکھ کرتے ہیں، اب یہ کوئی نہیں آئے گا، اب یہ ہے ہی نہیں، اب ان کو کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جس میں لوگوں کی توجہ اس وحی سے ہٹا دی جاتی ہے اور ان کو اور نئے مشغلوں میں مشغول کر دیا جاتا ہے. قالوا لن نبرح. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے تھاٹ پرووکنگ جملے بولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا پیارا انداز اختیار کیا, یہ پچھلا جملہ نکال دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا کہ ذرا سوچو, جس کو تم پوچھ رہے ہو, جن کے ساتھ تمہارا وقت لاگ رہا ہے, تمہاری محنتیں لگ رہی ہیں, کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہو, تمہارا رب تو رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو بس اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ جائے. یہاں دیکھیے بگڑی ہوئی قوموں کا ایک مزاج آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب لیڈر کہیں جاتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنی جگہ کام دے جائے, کسی کو نامینیٹ کر دے, کسی کو بڑا بنا دے, لیکن وہ لوگ جو ایگوسٹک ہوتے ہیں, جو انا پرست ہوتے ہیں, وہ نئے شخص کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کرتے. ان کو اپنے خلاف یہ تھریٹ لگتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ ماں کی بات تو سب سن لیتے ہیں, ماں ڈانٹ بھی لے تو سب چپکے سے بیٹھے رہیں گے, لیکن ماں کے بعد اگر بڑی بہن کسی بات پہ روک ٹوک کرے تو بھائی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی انا والی بات ہے. اس سے ایک انسان کو واقعی اپنا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ بات کس کی ہے. آپ دیکھیے کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبیوں سے یہ مطالبے کی, اللہ کے نبی سے یہ مطالبے کیوں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس وحی بھیجے. یعنی آپ بیچ میں سے نکلے, ہم اللہ سے بات سنیں, تو اصل میں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. تو عمل کی بات کیا ہے کہ لیڈرشپ کو فالو کرنا, چاہے وہ ڈائریکٹ بات کہے یا انڈائریکٹ کہے, اور کسی سسٹم کے رولز کو اپنانا بھی اصل میں اسی کے اندر آتا ہے. قال یا ہارون ما مناک. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے, ہارون علیہ السلام جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں, تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ بھی ایک اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ دوسروں سے بات کرنے سے پہلے اصل صورتحال معلوم کی جائے ان سے, جن کو کوئی کام دیا جاتا ہے, جن کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں وہی بچے جو بات میں بہن کی بات نہیں مانتے, ماں کے گھر میں گھستے رو رو کے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں, اور ماں اسی پہ ہو سکتا ہے وہ بچی کو ڈانٹنے لگ جائے کہ تم نے میرے بات ان کو ٹھیک طرح سے نہیں کھانا دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دونوں طرف کی بات سن کر, عقل مندی سے سمجھتے ہوئے, اللہ سے حکمت مانگتے ہوئے, دعائیں مانگ کر کوئی ایک کمنٹ بھی دینا چاہیے. ہم یہ جو فوراً ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں نا, اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب ذرا جواب سنیے گا ہارون کا, یہ ہے بزرگی. افسوس ہے کہ کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے لیکن بزرگ نہیں ہوتے. عمر کے ساتھ ساتھ ان کو نہ معاملہ فہمی آتی ہے, نہ بات چیت کا انداز ہوتا ہے, بلکہ بہویں آ جائیں تو پھر تو اور بھی زیادہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں ان ساسوں کے اس ذریعے سے کہ جو جس کے ساتھ بیٹھی ان کی برائی کر دی, جن کے ساتھ بیٹھی دوسرے کی برائی کی, اس کی خوبی بیان کی. لیکن ہارون علیہ السلام کا کردار جہاں بہت قابل غور ہے, ذرا سنیے گا ان کے جملے. ہارون علیہ السلام نے جواب دیا, میری ماں کے بیٹے, میری داڑھی نہ پکڑ, نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. کیا پتا چلا کہ جب حضرت یا ہارون علیہ السلام نے یہ اسیس کر لیا کہ یہ میری عزت نہیں کرتے یا یہ میری بات سن کے اور بگڑیں گے, تو معاملے کو دبائے رکھو. یاد رکھیے دو تبدیلیاں ایک ساتھ کبھی نہیں دینی چاہیے. اگر ایک پہلے سے تبدیلی آ چکی کہ موسیٰ ادھر نہیں ہے, اب ہارون علیہ السلام آگے, اب اگر ذرا سے رولز کو چینج کرتے, سختی کرتے, یا اس کی کام کو اس دوسرے کو دے دیتے, دوسرے کو اس کا دیتے, تو مور فتنے پھیلتے. اس کا علاج کیا تھا؟ جیسے چل رہا چلنے دو, سیدھا چلو. جیسے گاڑی چل پڑی ہے تو چلتی رہنی آسان ہے, لیکن کھڑی گاڑی کو چلانا یا چلتی گاڑی کو روکنا, اس میں اکثر جھٹکے پڑ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایک پارٹی سے بات سنی, اب دوسری طرف بات کر رہے ہیں. قال بصرت بما لم يبصروا به. اس نے جواب دیا, میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجا دیا. شعبدہ باز اسی قسم کے کام کرتے ہیں. قال فاصحف ان لك في الحیات ان تقول لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اچھا تو جب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی کہ زندگی میں اس کو عذاب شروع ہو گیا جو کہ آخرت میں جا کر ملنے والا تھا, اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طرح کے کھیل کھیلنے والوں کے ساتھ, الحمدللہ, نبیوں کے پیغام میں خلل ڈالنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. کہا, تیرے لیے باز برس کا ایک وقت مقرر ہے تو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا, اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا, اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے. یہ کیوں کیا بھائی؟ بچڑا تھا, گولڈن کاف تھا, اس کو کسی میوزیم میں رکھتے سجاتے, انٹیک کے نام پہ اس کی حفاظت کرتے، پھر بعد میں اس کے اوپر ٹکٹس لگاتے اور لوگ آتے، ٹورسٹ آتے کہ دیکھو وہاں وہ بچڑا پڑا ہوا ہے، وہ جس کے ساتھ یہ لمبی کہانی تھی، کلچر کے حفاظت کے نام پہ روک لیتے. تو یاد رکھیں، یہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو آج امت مسلمہ میں بھی بہت زیادہ شرائط کر چکی ہے کہ شرک کے مظاہر کو بھی مٹا دو. اگر وہ بچڑے کو جلایا نہ جاتا اور اس کو کہیں چھپا دیا جاتا یا میوزیم میں رکھا جاتا، آنے والی نسلوں میں یاد بھی نہ رہتا کہ یہ کوئی شرک کا ذریعہ بنا تھا، لوگ اسی کو ہیرو بنا کے پوچھتے. یقین کیجیے، آج ہمارے مسلمانوں کے میوزیم ہوں یا بعض درگاہیں اور اسی طرح کے قبریں، وہ بالکل اسی طرح اسی مینٹیلٹی کی وجہ سے آج لوگوں کے لیے متبرک اور بابرکت بن چکی ہیں. کیونکہ وقت کے دور پہ جس دور میں وہ چیز تھی، لوگوں نے ان کو ہٹایا نہیں. تو جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا برڈ. آپ نے بھی اگر کوئی ایسی چیز اپنی زندگی سے نکالی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اس کو جلا کے بھسم کر دیجئے، اس کی راکھ بھی مٹا دیں. کیونکہ گناہوں کی یادیں بعض دفعہ دوبارہ گناہوں پہ مائل کر دیتی ہیں. لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. یہاں پہ قصہ پورا ہوا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے اینڈ پہ ساری کہانیوں کا جو مورل تھا وہ بتایا جا رہا ہے، کیا فرمایا. اور بڑی زبردست آیتیں ہیں، اس پہ ہم سب کی توجہ چاہیے. اس وقت سب سے اہم کام کیا ہے کہ ہمارا دل، دماغ، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اس وحی کو اخذ کر رہے ہوں. فرمایا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سلف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں مبتلا رہیں گے. وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا ہی تکلیف دہ بوجھ ہوگا، اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا. امیجن کیجئے گا ذرا. اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے. یہ لمبی زندگی صرف 10 دن کا کھیل لگے گی، تو کیا یہ 10 دن اللہ کی مرضی کے نہ گزار لیے جائیں؟ کیا کر لیں گے اس 10 دن کی مستیوں میں؟ ہمیں خوب ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ رے نہیں نہیں، 10 نہیں، لبستم الا یومن، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. جو جتنا عقل مند ہے اس کو زندگی کا ڈیوریشن اتنا کم لگے گا. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الدنیا یومن ولنا فیہ صومن، کیا یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہمارا اس دن میں روزہ ہے. کس چیز سے روزہ؟ نافرمانیوں سے روزہ، گناہوں سے روزہ، غیبتوں سے روزہ، حرام چیزوں سے روزہ، سرکشیوں سے روزہ. کوئی لمبی بات ہے؟ تو اس دنیا کو روزے کی کر لیں، آخرت جنت جیسی ہوگی، عید جیسی ہوگی. آپ دیکھیے کہ عید کا دن کھانے پینے موج مستی کا نا، تو جن لوگوں نے واقعی اس دنیا میں نافرمانیوں سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ان مہربانیوں اور ان کوششوں کے بدلے جو تم گزرے دنوں میں کر چکے. تو یہ میرا آپ کا اپنا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. ویسالونک عن الجبال، قیامت کے دن کیا بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں، اس کا تذکرہ. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن پہاڑ کا آخر کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. فیذروہ قاعا صفصفا، اور زمین کو ایسا چٹیل بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ تک نہ دیکھ سکو گے. آپ کبھی مکہ جائیں تو وہاں پہاڑیوں کو اڑاتے ہوئے دیکھیں، ڈائنامائٹ مارتے ہیں اور وہ اس طرح سے، اب تو مشینوں سے ہی بہت کچھ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. ایک سال آپ جاتے ہیں تو وہاں پہاڑی تھی، اگلے سال جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگلے سال جائیں گے تو وہاں بہت بڑا ایک پلازا کھڑا ہوگا. اب امیجن تو کیجئے قیامت کا دھماکہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس دن وہاں یہ حالات ہوں گے. کیوں؟ کہ کوئی پیچھے نہ چھپ جائے کسی چیز کے، بالکل بلینک اوپن لینڈ. جیسے آج بھی یہ دیواریں بیچ میں ہائل ہیں نا، کچھ لوگ سائڈوں پہ بیٹھتے ہیں کہ ہماری موومنٹس نہ کوئی دیکھ سکے. کوئی ہل جل کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں سامنے بیٹھوں گا تو ڈسٹرب کروں گا یا ڈسٹرب ہوں گا. قیامت کے دن تو کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ دروازہ کھول دیجئے پیچھے سے وانی اب جا کے. یوم اذ لا تنفع، اس روز لا تنفع شفا، اس دن شفاعت کسی کے کام نہ آ سکے گی مگر یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے، ورضی اللہ قولا، اور اس کی بات کو سننا پسند کرے، اور لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال وہ جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ کتنی بڑی ذات ہے، ہمارے علم کی تو یہ انتہا ہے نا، اس کمرے سے باہر نہیں جانتے باہر کیا ہو رہا ہے، ریسپشن پہ کیا ہو رہا ہے، آفس میں کیا ہو رہا ہے، بیبی سٹنگ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ امیجن کرے نا تو دل بند ہونے لگتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان اس بات پہ کہ میرے مالک کو تو ایک ہلکی سی سوچ جو میرے دماغ میں آئے گی اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر باطن سے پاک کر دے۔ مانا تل وجوہ، لوگوں کے سر اس دن جھک جائیں گے، کس کے لیے؟ للحی القیوم، حی القیوم کے آگے۔ نہ مراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوگا، قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرنا پڑے گا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور وہ اس کے ساتھ مومن بھی ہو۔ دیکھیے کوئی کہتے نا چیکنگ ہوگی، تو جس نے تو کچھ چھپایا وہ تو خوف زدہ ہوگا، ہے چیکنگ ہوگی، اور جس نے کچھ نہیں چھپایا کہتا کر لو۔ لوگ کہتے پولیس ہے باہر، جس نے تو کوئی جرم کیا وہ کہ ہائے کیوں کیا ہوا، اور جو کہتا ہے نہیں پولیس تو میری پروٹیکشن کے لیے آئی ہے، وہ تو محاسبہ ارد گرد گھوم رہی ہے کہ کہیں کو مجھے نقصان نہ دے، اس کو تو پولیس اچھی لگے گی۔ بس یہ سوچ ہے، جہنم، آخرت، قیامت، حشر، نشر، اگر واقعی ہماری ہوش گم کر دیتا ہے تو فکر کی بات ہے، اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے لے حساب، ویسے معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ گناہ تو بہت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی فکر لگا دے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا کہ ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں، پس والا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ سچ بات ہے، جس کو اس قرآن کو پڑھ کر ہوش نہیں آئی، پھر شاید ہی اس کو ہوش آئے، پھر موت کی بے ہوشیاں ہی شاید اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئیں، ادروائز قرآن پڑھنے کے بعد تو کوئی حجت پیچھے نہیں رہتی، ایسے لگتا ہے جیسے شیشے میں سے آپ آخرت کو دیکھ رہے ہیں، جنت جہنم، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن میں دکھا رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اس کو بڑی ریلیکسیشن سے سنتے ہیں۔ قرآن سنتے وقت تمہارا دل ڈرنا چاہیے، کام پہ ہاتھ، جیسے چائے ڈالتے ہیں نا کپ میں، اور ذرا سا ہاتھ کام پہ تو چائے کپ کی بجائے ہاتھ میں گر سکتی ہے، اس کی بھاپ انگوٹھے پہ پڑ گئی تو چالا بن جائے گا۔ اس سے زیادہ ڈرتی ہوئی کیفیت ہمارے دل کی ہونی چاہیے، خشوع کے ساتھ قرآن سنیں، باتیں کرتے ہوئے سنیں گے دل سخت ہو جائے گا، اکڑ کے ساتھ سنیں گے اکڑ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ موم بتی جب جلتی ہے نا، جب موم بتی جلتی ہے تو نرم ہو جاتی ہے، پھر جدھر جھکتی جائے جھکتی جائے، ایک دم بند کر دیجئے تو بالکل موم بتی اسی صورت میں ڈھلنے لگتی جہاں پہ وہ ٹھنڈی ہوئی۔ قرآن کی کلاس میں اللہ کی وحی کو خص کرتے ہوئے ہم سب پگھلے ہوتے ہیں، اگر ادھر اس وقت اندر غصہ ہے نا تو آپ دیکھیے گا آپ باہر نکلیں گے نا غصے والے ہو جائیں گے، اگر یہاں آئے سن کے کہتے ہیں ہاں سن لیتے ہیں برکت تو ہو جائے گی، چلو پارا تو پورا ہوگا، لیکن عمل جو ہے وہ نہیں کرنا میں نے، تو یقین کرے کبھی عمل نہیں آئے گا، اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہیں۔ یہاں بیٹھ کر پگھلے، تڑپیں، روئیں، آنسو نہیں آتے تو لائیں، شکل رونے والی بنائیں کہ اللہ کو آپ کو میرے اوپر ترس آ جائے، واقعی اس برتن میں کوئی ڈالتا ہے جو برتن پوری طرح لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھیے نتیجہ الٹ ہوگا کہ سن سن کے کہیں سن ہی نہ ہو جائے، پھر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں سنی ہوئی آئے تھے بڑی دفعہ، پہلے بھی سنتے ہیں، بہت دفعہ سنا ہوا ہے، اب تو ترجمہ زبانی یاد ہو گئے، نہیں، یہ ایٹیچیوڈ قرآن سے بہت دور کر دیتا ہے انسان کو۔ جو دور ہوتا ہے وہ تو دور ہی ہوتا ہے، جو پاس ہو کے دور ہوتا ہے نا وہ زیادہ دور گرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں نہ کرے۔ بس بالا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کرو کیا ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضی الیک وحیہ، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے مجھے مزید علم عطا کر۔ ذرا آپ سب بھی مانگیے گا اس دعا کو، رب زدنی علما۔ کس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے؟ سب سے بڑی علم والی ہستی محمد رسول اللہ کو. مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا علم زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے, آپ کا زیادہ ہے یا ہمارے استادوں کا زیادہ ہے یا مفتیوں کا زیادہ ہے یا ائمہ کرام کا زیادہ ہے, محدثین کا علم زیادہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ رب زدنی علما, تو مجھے آپ کو علم کی کتنی ضرورت ہے. چار لفظ پڑھ کے ہم علم والے بن جاتے ہیں, اللہ ہمیں اس تکبر سے بچا دے. ایک لفظ سننے کو نہیں دل کرتا کسی اور کی زبان سے, کہتے ہم تو خود سناتے ہیں, ہم تو خود پڑھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے سننے کی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس کیا نہیں تھا, اولاد نرینا سے محروم تھے, آپ کے پاس گھر میں کتنا کچھ ضرورت کا نہیں تھا. کیا یہ دعا ایسے نہیں سکھائی جا سکتی تھی, بقر رب زدنی مالن, بقر رب زدنی اولادن, بقر رب زدنی بیتن, ہو سکتا تھا نا. اس سے سمجھیے, دیکھیے میں تو جتنا بھی ڈائلیوٹ کر کے قرآن پڑھانا چاہوں نا, مجھے کوئی لوپ ہول ملتا ہی نہیں آج کے دور کی سوچ کو اس قرآن کے اندر فٹ کرنے کا. ہم کہتے صرف ہم قرآن کے لفظوں کو پڑھ کے دیکھنا بچ جائیں گے, نہیں, تڑپ لگائیے, اللہ میرے علم کو بڑھا. اور یاد رکھیے, علم جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا تھوڑا لگتا ہے. میں آپ کو اپنی بے علمی کا یہاں بیٹھ کر اقرار کر سکتی ہوں, مجھے ہر سال دارہ قرآن کے دوران اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں اس سال وہ نہیں بتا سکی جو مجھے بتانا تھا, لیکن پھر اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں اگلے سال. ابھی بھی میں نے کئی چیزیں لپیٹ سمیٹ کے رکھ دی ہیں, زندگی رہی تو جب اس کے بعد, اب چاہے رمضان کے بعد نیا قرآن شروع کروں گی یا اگلا دورہ قرآن ہوگا اس میں یہ بات چھیڑوں گی. میں اتنی بے بس ہو جاتی ہوں بعض وقت, کیا تھا خود دیکھتے ہیں کہ وقت اوپر چلا جاتا ہے, لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں دے پا رہی. اور مجھے جتنا میں پڑھتی جاؤں گی مجھے اتنی اپنی بے علمی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پچھلی دفعہ یہ آیت ایسے تو نہیں سمجھ آئی تھی, آج جو بات سمجھ آئی یہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ تو یہ تو ایک تڑپ ہے. اور یاد رکھیں کہ بھوک کب لگتی ہے, جب پہلا کھانا ہضم ہوتا ہے. پہلا کھانا بھی پیٹ میں ہوگا نا تو اور کھانے کو سونے کی بھی چیز کو پیش کرے گا, آپ نہیں کھائیں گے. بس علم کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ ہے کہ علم کی بھوک کب لگتی ہے زیادہ, جب پچھلے پہ عمل شروع ہو جاتا ہے. جب پچھلا علم عمل میں ڈھلنے لگتا ہے, پچھلا علم دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں, بانٹنا شروع کرتے ہیں, تھوڑا تم لے لو, تم تھوڑا لے لو, یا آپ کو سکھاتی ہوں یا آپ کو سکھاتی ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اور لینے کو دل چاہتا ہے کہ اچھا یہ باتیں تو بتا دی. اور میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو میرے سامنے دو قسم کے آڈینس ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو اپنی نفسیات بتا رہی ہوں اس وقت. ایک میرے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ابھی نئے نئے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں یہ مبارک دولت دی ہے, اور دوسری طرف میرے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ کئی سال سے دورہ قرآن ساتھ کر رہے ہیں, آن لائن پہ بھی لوگ سامنے ہوتے ہیں, آپ لوگ آن سائٹ کے بھی سامنے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے میں پانچ چھ ڈفرینٹ اینگلز کو سامنے رکھ کے پارا کرواتی ہوں, ورنہ یقین کریں اگر صرف میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کرنا ہو تو میں نے تراویوں میں دیکھ لیے کہ ایک گھنٹے میں پورا پارا ہو جاتا ہے, ساتھ پوری چار آٹھ رکھتے بھی ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ فرض بھی ہو جاتے ہیں. 40 منٹ سے زیادہ قرآن کا ایک پارا نہیں لیتا, اگر عربی میں نہ پڑھوں گی تو اردو میں پڑھ دوں گی. لیکن یہ ساری چیزیں, ایک بات آپ کو فائدہ دے رہی ہے, دوسری دوسرے کو لگے گی. کسی وقت آپ کو لگ رہے گا کہ بہت جلدی گزر گئی, کسی دوسرے کو لگے گا ہائے اتنی ڈیٹیل بتا دی. تو یہ خزانہ ہے, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اور لیتے ہیں اور لیتے ہیں. آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں, کتابوں کی عادت ڈالیں, مطالعہ کریں. جب تک آپ خود کتاب نہیں کھولیں گے نا, آپ دیکھیے گا کہ جب تک آپ کے اپنے اندر خود مزید پڑھ کے مزید سیکھنے کا رجحان نہیں پیدا ہوگا نا, سنی بھی باتوں سے بات نہیں بنے گی. آج کے دور کا ایک اور مسئلہ ہو گیا, ہم صرف سن کے آگے سناتے ہیں, کسی کا سنا اس کو لکھا اور آگے پیش کر دیا, کسی کی سنی بات آگے جا کے کوٹ کر دی, لیکن آپ کی آنکھوں کے اندر وہ نقش نہیں بنتے جو کتابوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم کی پیاس اور دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے ایسے جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک علم کی علم کا بھوکا اور دوسرا دنیا کا بھوکا. دیکھ لیجئے, کاروباری کما کما کے باولے ہوئے پڑے, گھر والے کہہ دیں بس کرے جلدی آ جائیں, ساتھ افطاری کر لیں, وہ کہتے نہیں ابھی کمانا بہت ہے. جس کو جائیدادیں بنانے کا شوق ہے, قبر تو دو گز کی ہوگی لیکن اس کو مربوں کے مربے اور جمع کرنے ہیں ابھی. جس کو جس کی تڑپ لگ جائے, عورتوں کو اگر گھر سجانے کا کھلانے کا شوق ہے, کہتے نہیں دو چیزیں بن گئی تیسری بھی بنا لو, نہیں اب چٹنی بھی بن جائے, اچھا اب سیلڈ, نہیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا. آپ دیکھیں افطاری تک وہ مینیو دو سے شروع ہو کر 10 چیزوں پہ پہنچ جاتا ہے, اچھا اس کی پسند, اس کی پسند. تو جس چیز میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے نا, آپ اس میں بڑھتے ہیں. چلیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے علم میں مزہ آنے لگے, مجھے کریونگ ہونے لگے, مجھے تڑپ لگے. جیسے تھوڑی دیر وقت کچھ کھانے کو دل کرتا ہے نا, اس طرح میرا پڑھنے کو دل کرے, میرا غور و فکر پہ دل کرے. اور خالی قرآن کھولے, سادہ قرآن کھولے اور باتیں کرے اللہ سے, آپ دیکھیں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے سجھا جاتے ہیں، مجھے سمجھ آئے، میں نے آج یہ پارا پڑھ لیا سب کے سامنے، لیکن مجھے دوسری، مجھے اس کی اور حکمتیں بھی سمجھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا، طلب بڑھاتے جائیں گے، علم بڑھے گا. اب سب اس شعور کے ساتھ پھر پڑھیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ دعا آج قبول کر لے. وَلَقَدْ أَهِتْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے، ہم نے ان میں عزم نہ پایا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے اس آیت میں. ہمیشہ میں عزم پہ بات کرتی ہوں. بہت سارے لوگ حکم ماننا چاہتے ہیں، نیکی شروع کرتے ہیں، ارادے بھی کرتے ہیں، لیکن عزم نہیں ہوتا. عزم کس کو کہتے ہیں؟ ڈٹرمینیشن، جم جانا. نیا کورس شروع ہوا، داخلہ لیا، پہلے پارے میں آتے رہے، دوسرے میں ذرا سے ڈھیلے ہوئے، تیسرے میں گم. بڑے عزم اور شوق اور جذبے کے ساتھ آ رہے تھے، پاکستان کا ایک ٹرپ بن گیا، ختم. یعنی سیلف موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو حقیقت میں اپنے آپ کو عزم سے دور کر لیتے ہیں. تو جو بات کہہ دی تو کہہ دی. آپ کہے کہ پتھر پہ لکیر، اے اللہ جب میں نے خود سے کوئی نیت کر لی ہے نا، تو مجھے اب اس کی توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو اس پہ رکھوں. اور یاد رکھیے، میں اور آپ جو کر رہے ہیں نا دنیا میں آج تک، گھر کا، بچوں کا، دین کا، یہ اپنے عزم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. آپ نے اگر ڈیٹرمینیشن سے نہ سوچا ہوتا کہ آپ دورہ قرآن پورا سنیں گی اور پورے وقت پہ آئیں گی، وقت پہ جائیں گی، آپ کبھی بھی نہ آتے. آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈھائی آنا ہے تو آپ ڈھائی پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ تین سوچتے ہیں آپ تین پہ آتے ہیں، آپ سوا تین کا سوچتے ہیں آپ سوا تین نہیں ساڑھے تین پہنچتے ہیں. عزم پختہ ہوگا نا تو پھر آپ دیکھے گا کہ انسان کے اندر جرت آتی ہے. میں نے اس پہ ایک پورا سیشن دیا تھا ویکینڈ کلاس کے ساتھ، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے کامیابی کے 10 نسخے، تو اس میں صرف ایک پورا ٹاپک جو تھا وہ عزم پہ تھا. اور واقعی دیکھیں، آپ اپنے ادھورے منصوبے دیکھیں، آپ گھر جائیں کاپی پین لیں، جب سے شادی ہوئی یا بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد سے اب تک کیا کیا میرے خواب تھے پورے نہیں ہوئے، ادھوری چیزیں، پروجیکٹ شروع کی آدھے رہ گئے، سویٹر بننا شروع کیا بچہ بڑا ہو گیا سویٹر وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. کئی دفعہ کھانا پکاتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، اچھا یہ نہ کر لوں وہ نہ کروں. تو آئیے اللہ سے عزم مانگتے ہیں. اور اس وقت عزم جو مانگنا ہے وہ علم کا عزم مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کریونگ لگا دے، مجھے تڑپ لگا دے، میں اس دین کو سیکھنے اور سکھانے والی بن جاؤں تاکہ امت کی حالت بدلے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا، جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ تو سب سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بات پہلے سے بتائی بھی تھی، اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. کیا پتا چلا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے اور آدم کو پہلے سے اس چیز کا اشارہ بھی کر دیا. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تم کو ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم آؤ بتاؤں تمہیں وہ جنت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے اللہ نے آدم کو بھی بتا دی تھی یہ بات. آپ کہتے ہیں ہائے آدم کو پتا تھا جہاں اتنا کچھ ہے، دیکھو آدم نے تو جنت دیکھ بھی لی، وہاں بھوک بھی نہیں لگتی، وہاں پیاس بھی نہیں ہے، وہاں کپڑے بھی نہیں بدلنے پڑتے، پھر بھلا کیوں آدم شیطان کی زور پہ آ گئے، آدم کیوں شیطان کی باتوں پہ آ گئے؟ تو اس کا جواب خود سے لیجئے. کیا مجھے آپ کو نہیں پتا؟ سورت مریم میں جو جنت کی آیتیں پڑھی ہیں کیا اس پہ یقین نہیں ہے؟ پچھلے 15 پاروں میں آپ اور میں جتنی دفعہ جنت جہنم کا ذکر پڑ چکے، کوئی ایک بھی ہم میں سے کہہ سکتا ہے آئی ہیو ڈاؤٹ، مجھے شک ہے؟ تفسیر کی میں بات نہیں کرتی، میں اللہ کے قرآن کے ترجمے کی بات کرتی ہوں. اونلی کسی ڈکشنری پہ جا کے اس کو پرکھ لیجئے کہ اب مجھے آپ کو اللہ نے نہیں بتایا. اب ہم نہ پڑھیں تو ہماری مرضی. تو پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کی ہدایت کو بندہ بھلا دیتا ہے تو شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو پھسلا دیتا ہے. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ جنت جسے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. کیوں؟ کس نے کہا ان کو کہ پتے ڈھانکو، کپڑے پہنو؟ ان کو کس نے سکھایا؟ فطرت نے. نہ سورت نور پڑھی نہ سورت الاعراف پڑھی، بلکہ ان کے اندر یہ طبیعت تھی اور آج بھی بچے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو ماؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی کہ کبھی اپنے نیو بورن بیبیز کو بھی دوسروں کے سامنے چینج نہ کریں، ان کی حیا کو رہنے دیں. آج یہ جو پیمپر کلچر آ گیا اور باپ بھی پیمپرز بچیوں کے چینج کرتے دیکھے گئے اور کیا کیا حالات ہوتے ہیں، حیا ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنا دے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. گلٹ کیوں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اب ہم کہاں بخشے جائیں گے، ہمارے اندر تو اتنی خرابیاں تھیں. تو ذرا ان دونوں آیتوں کو جمع کر لیجئے. پہلے کیا تھا؟ فغوا. پھر کیا ہوگا؟ اجتبا. تو اللہ تو گناہ گاروں کو چنتا ہے، اللہ نے تو بعد میں نبوت تک دے دی. تو یاد رکھیے، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بیٹھنے والا شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑے گناہ کو کر کے بھی کبھی مایوس نہ ہو کہ میرے لیے اب ہدایت کا دروازہ بند ہے. شیطان سب سے پہلے ہمیں کیا کہتا ہے؟ گناہ کر لو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہم کر لیتے ہیں. پھر توبہ کرنے لگے، کہتا نہ نہ تیری توبہ کا قبول ہونی ہے، چل اب دنیا میں کچھ اور موج کر لے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فتاب علیہ و ہدا. ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ اگر ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی چن اور ہمیں بھی توبہ، ہماری بھی توبہ قبول کر اور پھر ہمیں بھی ہدایت بخش. اگر آپ ایک چھوٹا سا ایرو ڈالے تو آپ کو بہت اچھی طرح یہ سمجھ جائے گی. فغوا ہے، یہاں سے ایک تیر لیجئے، ایرو نکالیں، اجتبا پہ ختم کریں. پھر ایک اجتبا سے نکالیں تو فتابا، پھر فتابا سے ہدا. یہ چار مرحلے ہیں. پہلے انسان بھٹکا ہوتا ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے، اس کو اپنے گناہوں پہ شرمسار کرتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر ہدایت دیتا ہے. اور میں نے ایسے بیسیوں کے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جن کو کتاب پڑھ کر ہدایت مل گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی دے دے. اپنے لیے چپکے سے دعا کر لیجئے. قالف اور فرمایا، تم دونوں فریق یعنی انسان اور جن کیا کرو؟ اختا منہ جمیا، یہاں سے نکل جاؤ، یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ. بعدکم لبعد عدو. الحمدللہ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. فاما یاتینکم منی ہدن، اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. بھٹکنے سے بچنے کا نسخہ وہی کی پیروی. لیکن اس کے برعکس یہ ہے آیت تدبر اس بارے کی. واقعی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہوش گم ہونے لگتے ہیں اس آیت کو سن کر. ومن اراد عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونبشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. ذرا سوچئے، کسی کو آج کہہ دیا جائے اگلے سال تک آپ نابینا ہو جائیں گی، یو ول بی بلائنڈ، آپ کی سماعت چلی جائے گی، آپ کی بصارت چلی جائے گی، دل پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. وہ کہے گا، پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. دیکھیے، اس آیت پہ غور کر لیجئے اور دنیا کے نقشے پہ ایک نظر ڈال لیجئے. جو ہدایت سے، کتاب وحی سے، اللہ کی رہنمائی سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے. یہ جو ضنکا ہے نا عربی میں، اس کے نیچے لکھے ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس. آج انسانیت کتنی زیادہ سٹریسڈ ہے، آج کتنی دکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ اعراض انل نصیحت، اللہ کی بات سے پیچھے. ہم نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دکھی ہو گئے. اور مزے کی بات دیکھیے گا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو پورا موقع دے، اسلام ملا، نبی ملا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، پھر وہ اعراض کرے. چلیے نان مسلم نے تو نہیں مانا، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو تو یقین ہی نہ آیا کہ میرے لیے بھی کوئی ہدایت کی بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے آپ کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. آج پریشانیوں کا علاج اس کتاب میں تھا، لوگوں نے پریشانیوں میں آ کے اس کتاب کو چھوڑ دیا. بیماریوں کا علاج اس کتاب میں تھا، ہم نے بیماریوں کے نام پہ اس کتاب کو چھوڑ دیا. آج اولادوں کی تربیت کیسے کریں؟ اس کا جواب اس کتاب میں تھا. ہم نے اولادوں کے نام پہ اس کتاب کو پسے پوش ڈال دیا. آج شوہروں کو خوش کرنے کا راز اس کتاب میں تھا. آج ہم نے شوہروں کا نام لے کر خود کو اس کتاب سے دور کر دیا. فنسی تحا پہ غور کیجئے گا. گائیڈ لائن اس کتاب سے لینی تھی, ہم نے نہیں لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ہی سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو واقعی اللہ کی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے دے. افلم یهدی لهم کما اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, ان کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں نشانی ہے ہر عقل والے کے لیے. کیا پتہ چلا کہ اگر کبھی میوزیم میں جانا پڑ جائے یا کبھی ایسی بستیوں سے گزر بسر ہو کہ جہاں اللہ کی پکڑ آئی تھی, تو وہاں عقل رکھنے والے اپنے لیے عبرت لے کر آتے ہیں, اور میوزیمز کو جا کر دیکھنے والے صرف وہاں متاثر ہو کر آنے والے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ اول النہا میں شامل نہیں ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کے ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی, تو ضرور ان کا فیصلہ بھی چکا دیا جاتا. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. یہی انداز سورت مریم کے آخر میں تھا نا. آپ دیکھ رہے ہیں ان صورتوں میں بہت چیزیں کامن ہیں. نماز کے اوقات کا پھر تذکرہ. آگے ایک بڑی پیاری بات آنے والی, اس لیے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. ہائی لائٹ کریں گے تو بات ساری زندگی کے لیے یاد ہو جائے گی. کیوں پڑھو نماز؟ لعلک ترضی. عام طور پہ اس کا ترجمہ ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز پڑھو تاکہ ہم تم سے راضی ہو جائیں. ہم یہی سنتے ہیں نا, اقیم الصلاۃ لذکری. نہیں, یہ ترجمہ نہیں ہے. آپ پوری جملے کو دوبارہ سنیے گا. فرمایا, اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ نہیں راضی ہوگا, تم راضی ہوگے. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹیاں نہیں ہیں, میری اولاد نہیں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے مسنون دعا میں کہ اللہ, جب دنیا والے دنیا کی دولت اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے, تو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور عبادت میں رکھنا. حقیقت یہ کہ شروع میں بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے. اس کی عبادات اور اس کی کوششیں اور دین کی خدمت اور اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اچھا اللہ تو راضی ہو جا, راضی ہو جا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندے کی اپنی خوشی بنتا ہے. چلیے چند سیکنڈ تک کے لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. جو کچھ بھی کروا رہا ہے اللہ مجھ سے, نماز کے نام پہ, روزے کے, یا دین کے کام پہ, کیا اس میں میری خوشی ہے؟ پاؤں پٹکتے ہوئے تو نہیں کرتی, دھمکیاں دیتے ہوئے تو نہیں کرتی, چھوڑ دینے کی نیت رکھ کے تو نہیں کرتی, مجبوری میں تو نہیں کر رہی, کوئی اور ہے نہیں تو مجھے کرنا ہے؟ نہیں. یاد رکھیے گا, اس صورت میں عزم کی بات ہوئی تھی. یہ صورت کا اینڈ ہے. اسی چیز پہ عزم اور ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے. انگلش میں لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹ پروفیشن وہ ہے جو آپ کی ہابی بھی ہو. یعنی جب وہ اپنے پاس امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں نا, تو ان سے ان کا پروفائل مانگتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں آپ کو مزہ کس کام میں آتا ہے. ہمارے پاس ایک والنٹیئر فارم ہے, اس میں اتنے لمبے سوال جواب ہیں کہ آپ کو مزہ کس میں آتا ہے. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو وہ کام دے جس میں اس کو مزہ آئے. جب مزہ آئے گا نا, تو لوگ کہیں گے نہیں آپ نہ کریں, تو آپ کہیں گے نہیں پلیز میں آئندہ اچھا کروں گی, مجھے میرے کام سے مت ہٹائیں. جب مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا, صرف روب اور احسان اور جو بھی ہے نا, تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی, اور پھر اللہ لے لیتا ہے. اگر مجھے پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا نا, اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پڑھانے کی دولت لے لے گا. آپ کو پڑھنے میں اگر مزہ نہیں آئے گا, نیند آ رہی ہے, جمائیاں آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں آپ کیا فیل کر رہے, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ تھوڑی دیر بعد یاس اٹھ کے جائیں گے, باہر چکر لگائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے تھوڑی دیر, پھر چاہے باہر چلے جائیں چاہے اندر جا دیں, آپ کی مرضی ہے. دعا کرے اللہ میں عبادت میں مزہ آئے, اور اس کو فیل کیا کریں. رات کی تراویح میں اس چیز کو اپنے اوپر تاری کیا کریں کہ کیا مجھے پارا سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, کیا میں انجوائے کر رہی ہوں قرآن کی آیتوں کو, یا بس ایک مصیبت ہے, ایک پاؤں پہ کھڑی دوسرے پہ کھڑی, پتہ بھی نہیں چلتا پارا ختم ہونے کا. اگر مزہ آ رہا ہو اور اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو آپ بار بار اس میں دیکھیں گے کہ اب رہ کتنا گیا ہے. اچھا اب یہ مزہ کب آئے گا؟ اب اس کے رستے کی رکاوٹ ہے. اگلی آیت کو ہائی لائٹ کیجئے گا. کیوں نہیں مزہ آتا عبادت میں؟ کیوں نہیں بندگی کا رنگ دل میں آتا؟ اس کی وجہ دنیا اور دنیا کی دوڑ اور لوگوں کی چکا چوند اور ان کے ڈائمنڈز اور ان کی گاڑیاں اور ان کے گھر. تو اللہ تعالیٰ نسخہ بتا رہے ہیں مجھے, آپ کو لکھ لیں. عبادت میں مزہ آئے, عبادت میں خوشی ملے, اس کا راز ولا تمدن نائی نہیں کہ لام احمد تو نبی ازواجن, اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو عطا کی. کیا ہے یہ؟ زہرت الحیات دنیا, یہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. تھوڑا سی شاید کو اکٹھا پڑوں گی, آپ پیچھے سے جو بھی سن رہے ہیں آپ لوگ اس طرف سے آنے والوں کو بھیجیں اور سائڈ پہ بھی ٹیبلز لگوا دیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس روم میں فل اپ ہو گیا. حضرت آپ آجی سے کہ ادھر ٹیبل چیئرز لگوائیں, اور جو ساتھی ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ وہ ڈائریکٹ ادھر ہی آئیں تاکہ اندر آ کر بھی پریشانیاں ان کو بھی نہ اور دوسرے بھی نہ دیکھیں. جی اس آیت کو دوبارہ دیکھتے. ولا تمدن نائی نئی کلا متان بھی ازواج من ہوم زہرت الحیات دنیا لنفتی نہ ہوم فی و رزق ربی کا خیر و اب کا, اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے. کیا ہے یہ؟ مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے, وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا. اس کمرے میں ٹیبل لگائیے, وہاں بیٹھنے والوں کو دکھتا ہے, ٹیبل چیئر ادھر کر دیں. اور تیرے رب کا دیا اور اس کے حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. چلیے اس پہ کتنے لوگ عمل کریں گے. عموماً کس کی عادت ہوتی ہے دوسری کی چیز کو دے کر پوچھنا, کہاں سے لی ہے, کتنے کی ہے, اور ہے ابھی مل رہی ہے, اچھا جاؤ گی نا تو میری بھی ایک لے آنا. عموماً یہ کس کی عادت ہوتی ہے؟ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. نیت کر لیں, اس آیت پہ نیت کریں. میں نے کبھی کسی کی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ مل جائے, اسے اچھی جا کے لے لیں. اب تو اور اچھی آ گئی ہوگی, اس نے تو کوئی 15 دن پہلے ہی لی ہوگی جو آج آپ نے دیکھی ہے نا. جب ہم اس کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں نا, کیٹ ریس کہتے ہیں اس کو یا ریٹ ریس کہہ لیں, بھیڑ چال, اس کے گھر ہے سب کے گھر ہے. آپ بعض خاندانوں میں دیکھیں گے ایک ڈنر سیٹ ایک گھر میں دکھے گا, سب کے دکھے گا, پھر وہ کہے گی نہیں سب سے پہلے میں نے لیا تھا, پھر میرا دیکھ کے اس نے بھی منگایا. آپ اپنی آئیڈینٹیٹی لوز نہ کریں, دوسروں کی نقل کیوں مارتے ہیں, آپ اور اچھے طریقے سے کام کریں. اور جس کو اللہ تعالیٰ کتاب دے دے, جس کو اتنی پیاری مصروفیت دے دے, جس کو اللہ تعالیٰ اتنی پیارے جس کو اتنے پیارے وعدے دے دے, کیا واقعی اس کا دل کرے گا دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کا؟ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو آزمائش کے لیے دی. اس کو ہائی لائٹ کریں, ہر چیز کو اپنی دیکھ کر کہیے یہ میری آزمائش ہے. بھئی کیا آزمائش ہوگی؟ کپڑے دیے تو کیا آزمائش ہے؟ ان کپڑوں کو پہنو اور اللہ کی رضا کے کام کرو. آزمائش ہے کہ یہ کپڑے پہن کر نافرمانیاں نہ کرو. کھانا اللہ نے دیا, اس کو کھاؤ اور اس کو کھا کر اچھے کام کرو. اولاد دی, اس کی اچھی تربیت کرو. گھر دیا, اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلاؤ. ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے. اور اکثر ایک جملہ بولتی ہوں, آپ بھی سن لیجئے, آپ کا ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے, آپ کی ہر چیز, آپ کی گاڑی, آپ کا سیل فون امتحان کا پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتحانوں میں پاس کرے. جس کو کم نعمتیں ملی ہیں نا, اس کے کم امتحان ہے, جس کو زیادہ ملی اس کا امتحان زیادہ سخت ہے. فرمایا تیرے رب کا دیا وار اس کے حلال ہی بہتر اور پائیدار تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. کتنا مقام ہے اس سورت میں نماز کا ذکر ہے, نماز نماز نماز, اور خود بھی اس کے پابند رہو. جب ایک بچہ 7 سال تک گھر میں ماں اور باپ کو اور بڑے بھائی بہنوں کو نماز پڑھتا دیکھے گا اور دادی دادا کو نماز پڑھتا دیکھے گا, تو اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی نماز شروع کرنے کے لیے. اور یہ ایک دم 7ویں برتھ ڈے پہ نہیں ہوگا کہ بیٹا اب کل سے آپ نماز پڑھیے گا, اب 7 سال کے ہو گئے نہیں. اور 7th ایئر کی جو 7 سال کا ہوا برتھ ڈے, تو آپ اس کو جائے نماز دے رہے ہیں ہاتھ میں, آپ گفٹ میں تحفہ دے رہے ہیں, نہیں. یہ 7 سال پہلے ذہن بن چکا ہوتا ہے, 7 سال کے بعد تو پھر عادت پڑ چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولادوں کو مدد کرو. تو چلیے آپ پر اور سب سوچیے, جن کے اولاد ہیں 7 سال سے اوپر آپ کا بچہ ہو چکا اور ابھی تک نماز کی عادت نہیں پڑی, تو وہ ماں باپ مجرم ہے. معذرت کے ساتھ دنیا کی کوئی عدالت ان کو نہیں پکڑے گی, کوئی بارنبان نہیں آئے گی, کوئی بچوں کی پولیس نہیں ایسے ماں باپ کو پکڑے گی کہ آپ نے ان کو نماز کی عادت کیوں نہیں ڈالی. لیکن اللہ پکڑے گا. اس عمر کی جو عادت ہوتی ہے نا, یہ ہڈیوں میں گھس جاتی ہے. یہ ہمیں کیوں مشکل لگتی ہے ابھی تک نماز, کیونکہ ہڈیوں میں نہیں پڑی. قرآن پڑھ کے رونا بھی آتا ہے نا, دل بھی کرتا ہے پڑھنے کو, لیکن عادت نہیں پڑتی. جو بچپن کی نماز کی عادت ہے, وہ شوق سے پڑھے, وہ خوف سے پڑھے, وہ پیار سے پڑھے, وہ رو کے پڑھے, وہ دھو کے پڑھے. رات عشاء چاہے 12 بجے ہوتی ہے یا 4 بجے ہوتی ہے, وہ سردی ہے یا گرمی ہے, نماز وقت پہ. یہ کوئی لاڈ نہیں ہے کہ آپ بچے کی فجر قضا کرے اور اسکول جانے کے وقت پہ اٹھے تو پھر فجر کی ٹکرے مارے, اور آپ اس لیے بچے کو سلا دیں اور مغرب کے ساتھ ہی جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھا دیں کہ تاکہ وہ یہ جلدی سو جائے, صبح اسکول اٹھ جانا ہے. یہ چیزیں تو نرم کر گئی آج ہماری نسلوں کو, ان کو سخت جان بنائیے. جب نانی کے گھر جاتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں, ویکینڈ پہ ساری رات جاگتے ہیں, ان کو جاگنا آتا ہے, عادت بن جاتی ہے. بندے کا جسم فلیکسیبل ہوتا ہے. یہ رمضان آپ خود دیکھ رہے ہیں, ساری رات سوتا بھی نہیں انسان, پھر بھی الحمدللہ نیند پوری ہو ہی جاتی ہے. تو یہ لاڈ اچھے نہیں ہیں اولاد کے, کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ساری زندگی کے لیے کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اماں بھی ایسی کہتی تھی, ابو بھی یہی کرتے تھے. نہیں, اور سب سے بڑی بات ہے خود بھی اس کے پابند رہو. جو ماں باپ خود پہ کیئر کرتے ہیں ان کے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم تم سے کوئی رسک نہیں چاہتے, رسک تو ہم ہی تم کو دے رہے ہیں. رسک کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ مردوں کی نمازیں رسک کماتے کماتے چلی جاتی ہیں, اور اب تو عورتوں کی بھی. یہ کتنا بڑا رونے کا مقام ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکی جاب پہ, اب رات کو پڑھوں گی. بھائی رزق تو اللہ نے نہیں کہا تھا آپ کو کمائیں, ہزاروں سے لاکھوں پہ آپ پہنچ جائیں. اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا کہ اگر آپ لاکھوں نہیں چھوڑ کے مری تو میں آپ تو پکڑ لوں گا آپ کو, لیکن نماز کا تو اللہ پوچھے گا. ایسی جاب وہ کہ وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کہی نا غالباً, کہ طائر لاکھ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ آج امت مسلمہ کی جو پروازیں اور اڑانے ہیں نا, یہ نیچے گئی ہوئی ہیں رزق کے کمانے کے شوق میں. پڑھتے بھی رسک کمانے کے لیے, مانے نہ مانے. میں کہہ سکتی ہوں کہ میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹ صرف کیریئر کے لیے پڑھتے ہیں. کس کو شوق ہے؟ میں کہتی ہوں پڑھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں, اگر ٹیلنٹ ابھارنا ہے اس کو ابھارے. کون ہے جو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب اس میں ٹیلنٹ لاتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ دل گھٹنے لگے گا اگر کہہ دیا جائے کہ ڈس کنٹینیو کرو اپنے اسکول کو, ایک سال دو اللہ کی کتاب کو لائے, اسی ہال میں بیٹھ کے آپ کو ایک سال میں یہ قرآن پڑھاتے ہیں. کتنے لوگ آپ میں سے تیار ہیں؟ آج تیار ہو جائیں, ہم عید کے تیسرے دن کورس شروع کر سکتے ہیں, اور ان شاء اللہ اگلے دورے قرآن سے پہلے آپ پورا قرآن پڑھ چکے ہوں گے. کریے کوشش, بسم اللہ کریں. میں تیار ہوں آپ کو پڑھانے کو اگر اللہ یہ خدمت لے لے. لیکن یہ بڑا مشکل ہے, ایک سال کے لیے اسکول چھوڑوں, ایک سال کے لیے جاب چھوڑوں, ایک سال کے لیے بچوں کو گھر چھوڑوں, ایک سال اتنا بڑا. اور ادھر ماسٹرز کی ہے, کیا ہے ماسٹر کی ویلیو آج؟ 18 سال لگتے ہیں صرف ماسٹر کرنے میں, پھر اگلا پچھلا اس کے ساتھ لگا لیے, 20 سال سے اوپر کا کھیل ہے. اور کدھر گئی ماسٹرز کی کتابیں آپ کی؟ کیا دیا اس نے آپ کو سوائے اچھے ٹکٹ سکھا دیے یا کچھ باتیں آپ کو سیکھ دی, اردو آ گئی, انگلش آ گئی. سوچیے آج میری آپ کی زندگی میں اس کتاب کی کیا جگہ ہے. یہ امت مسلمہ کا زوال ہے. جب علم دوست تھے ہم تو ہماری عزت تھی, ہماری برکت تھی, اور اللہ نے کہہ دیا ولا کی بت التقوا, ہائی لائٹ کر لے. اور انجام کی بھلائی تقوا ہی کے لیے. دنیا کی تعلیم فائدہ دے گی لیکن انجام تب اچھا ہوگا جب بچوں میں تقویٰ آئے گا, خدا خوفی ہوگی, اللہ کے دیکھنے کا احساس ہوگا. ورنہ دنیا کے پڑھے لکھے, میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں 20-20 سال کے پڑھے ہوئے لیکن نماز تک نہیں آتی ان کو. 18 سال کی بچی کو میں جانتی ہوں کہ جس نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہوا, اس کو یہ نہیں پتا قرآن میں سورہ کہف کدھر ہے, سورت بنی اسرائیل کدھر ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کی ساری دعائیں نہیں آتی, ترجمہ تو شاید بڑوں کو بھی نہیں آتا. یہ رونے کا مقام ہے, یہ اپنی جان اپنے دل کو کڑھانے کا وقت ہے. اس پہ جل کے کڑ کے رنگ کالا کریں, اس پہ خون جلائیں, اس پہ پسینہ بہائیں, اس پہ روئیں کہ اللہ میرا 10 کلو وزن کم کر, اس غم میں رلا کر کہ بنے گا کیا ہماری نسل کا. ولا کی بت التقوا, پھر بڑے بڑے گناہ ہضم ہونے لگتے ہیں. اٹس اوکے, سب کرتے ہیں, ماحول ایسا, معاشرہ ایسا, اب سب کے لیے ہو گیا, اب میرے لیے کیا, یہاں آئی یہ تو ہوگا وہاں تو ہوگا. البلاقبت التقوا. آج سے کئی سال پہلے جب فرسٹ ٹائم امریکہ میں آئی تو ہمارے ایک بہت اچھے انکل ہیں, اللہ نے ان کو علم کی دولت دی ہے, بڑے معروف بھی ہیں. تو جب ان سے ملاقات تھی, ان کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں جاؤں گی باہر, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی, اللہ کے حکم سے اپنی طاقت سے میں نے اس کو پلو سے باندھا ہوا ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ باہر کے ملکوں میں جانے سے پہلے ہی لوگ اپنے بستوں میں وہ چیزیں رکھ کے لے کے جاتے ہیں, نہیں وہاں جائیں گے اب یہ تو پھر کرنا ہی پڑے گا, یہ تو پہننا پڑے گا. تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بیٹا کبھی دوسروں کی ہدایت کے لیے یا دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو ہدایت سے دور نہ کرنا. یہ دن اللہ جانتا ہے وہ دن اور آج کا دن. ہر کام کرنے سے پہلے ایک لفظ میں ضرور سوچا ہے کہ یہاں آ کے یہ حرکت کر رہی ہوں پاکستان میں ہوتی تو یہ کرتی, یہاں یہ پہننے لگی ہوں پاکستان میں ہوتی تو یہ پہنتی, یہاں یہ پہنتی ہوں آج بھی پاکستان جاؤں گی تو یہ پہنوں گی, عمرے پہ جاؤں گی تو یہ کروں گی. ایک ایسی وہ نوٹ لگ گئی ہے, سوچی نہیں, سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں آئی, الحمدللہ. اور اللہ یہ کو بڑا بول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دکھاوے سے بچائے. اور مجھے, میں کوئی فخر کے لیے نہیں کہہ رہی لیکن آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اٹس پاسبل, الحمدللہ. سب سے زیادہ سفر شاید آپ سب جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے اللہ کرواتا ہے. ایئرپورٹس پہ بھی جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ لے جائے, میں کوئی بڑی بات پھر نہیں کرنا چاہتی, لیکن میرا ایمان ہے ولا کی بطل تکوا, آپ کے کاموں کا انجام, آپ کے کاموں کی برکت آپ کے تکوا کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے, آپ کی دولت میں برکت نہیں ہے, چاہے آپ 20 کی بجائے 50,000 کمانے لگ جائیں, تکوا کے ساتھ آپ 20 کی بجائے 10,000 کما لیں, اللہ روکھی سوکھی کھلا لے گا لیکن آپ کو برکت ملے گی. اللہ کرے کہ آج ہم یہ سبق اپنی نسلوں کو دے کر دنیا سے جائیں. پہلے باپ ایسے ہی سبق دیتے تھے, آپ کبھی اپنے بڑوں کی ذرا نصیحتیں تو سنیں جو وہ آپ کے شوہروں کو دیتے ہوتے تھے. آج سوچ ہی بدل گئی ہے, جھوٹ سچ کا فرق نہیں, حلال حرام کا فرق نہیں, جو سب کرے وہی کر لو. تو اس کی سزا اللہ نے پیچھے بتا دی, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنک سے بچائے, اس ڈپریشن سے بچائے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ, وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا. اولم تاتیہم بینت ما فی الصحف الاولی, فرمایا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری ہی آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. دیکھیں کتنی بڑی سچائی اللہ نے کھول دی. آیا رسول, کتنوں نے فائدہ اٹھایا. آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کے وقت مکہ سے مسلمان جو نکلے تھے مدینہ کتنے کو تھے, 13 ایئرس, 13 سال کا خون جلا نبی کا, 150-200 لوگ تھے ٹوٹل جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہوئے. اور اگر اللہ کا رسول نہ آتا مکے میں تو کہتے اللہ بھیجتا کسی کو, دیکھو ذلیل ہو گئے ہیں, رسوا ہو گئے ہیں, کوئی آتا تو ہم بھی آیتوں کو مان لیتے. تو یاد رکھیے, نعمتوں سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ لوگوں کا ایک ڈرا بیک ہے. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں سورت کے آخر میں عربوں کو, مکہ والوں کو, کہ یہ رسول بھیجا لیکن تم نے اس کو نہیں مانا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے, بس اب منتظر رہو, بس اب منتظر رہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. اور یہ رسول کو بھی معلوم ہوا اور یہ آج ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے, اور قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا. امیجن تو کیجئے وہ وقت جب جنتی جنت کی صفوں میں جا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں, اور اس وقت منہ لٹکائے کھڑے ہیں, کدھر جائیں, کیا کریں, ہم نے کیا کھویا کیا پایا. تو زندگی تو ختم ہو جائے گی, ہر دن برف کی طرح پگھل رہا ہے, ہر رات آپ کی زندگی سے ایک رات کو کم کر رہی ہے اور ہر دن آپ کی میری زندگی سے ایک دن کو کم کر رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر لگا دے. کتنے خوبصورت پیغام پہ صورت تو پارا پورا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی صورت اور اگلے پارے سے پہلے ہم تلاوت سنیں گے, اور اس تلاوت کو سنتے وقت آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہوگا. بہت ہی پیاری صورت اور پیارا پارا شروع ہو رہا ہے, اس لیے انشاءاللہ ہم فوکسڈ ہو کے سنتے ہیں.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم بل بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
الحمد لله دل تو نہیں چاہتا بند کرے ایسے نہیں لگتا ایک جھرنا بہ رہا ہے تو تلاوت سننے کو اپنا شوق بنائے انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے سوچ کے شروع کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 70ویں پارے کا آغاز کریں گے سورۃ الانبیاء سے شروع ہوتا ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ پچھلا پارا بھی اور یہ بھی دو دو سورتوں پہ محیط ہے پارا کا آغاز بھی سورۃ کے شروع پہ اور اختتام بھی سورۃ پہ سورۃ انبیاء کیا ہے خوبصورت لوگوں کے قصے ہیں دیکھا جائے تو نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے اس میں بہت سارے نبیوں کی دعائیں ہیں خاص طور پہ آیت کریمہ جس سے ہماری امت بہت پیار کرتی ہے اور حقیقت ہے کہ وہ بہت پیارے کلمات ہیں 112 آیتیں ہیں مکی سورت ہے 8 موضوع ہیں اس پوری سورت کے اگر آیتوں کے حساب سے بانٹے تو آیت 1 سے لے کے 15 1 سے 15 تک آخری رسول پر الزام لانے والے ہلاک کیے جا سکتے ہیں قوموں کو ڈرایا گیا آیت 16 سے 29 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کو مانو اور شرک کا رد ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدر کرو آیت 30 سے 41 توحید کے دلائل ہیں لیکن جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے آیت 42 سے 47 میں ان کے جھوٹے خداؤں کی تحقیر اور مشرکین کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ آیت 48 سے 50 میں تورات اور قرآن کی مشترکہ دعوت توحید ہے آیت 51 سے 93 میں تاریخ نبوت اور کار نبوت کی کہانی ہے 94 سے 106 مشرکین اور مواحدین یعنی توحید والوں اور شرک کرنے والوں کا مختلف انجام دکھایا گیا اور آیت نمبر 107 سے 112 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کے طور پر پیش کیا جانا اور دوسروں کو اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے پوری سورت کا بنیادی ٹاپک ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید کی تھی سب نے ایک خدا کی دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سورت کے بالکل آخری آیت آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہے پھر بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سب کے جد امجد ہیں اور آج ان کے وارث جو ہیں وہ مسلمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ قرآن کی دلیلوں کو جھٹلاؤ نہیں ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی یہ سورت انبیاء بھی تقریباً 9 یا 10 نبوی میں مکہ میں نازل ہوئی تھی یہ وہ دور تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے تھے کوئی آپ کو شاعر کہتا کوئی آپ کو جھوٹا کہتا کوئی آپ کے بشر ہونے میں شک کرتا ایک عجیب کشمکش تھی اور اگر آپ پوری سورت کو اس کے لفظوں کے ساتھ دیکھیں تو آپ کہہ لیجئے غفلتیں اس پوری سورت کا تھیم غفلت ہے واللہ کیسے غفلتوں میں لوگ ڈوبے ہیں اور کیا ان کی زندگی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کو اندازہ ہوگا, بعض کہتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی تھی, یہ برزخی صورت بھی ہے, یعنی نہ مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر آج میرے آپ کے لیے کیا ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اس سے پورے کا پورا فائدہ لینے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے. ایسے نہیں لگ گیا کہ کسی نے ہماری غیبت کر دی. اللہ کا قرآن بٹ رہا ہو اور انسان غفلت میں جی رہا ہو, کچھ اور کاموں کو نپٹانے میں, کچھ اور کاموں کو کرنے میں اس ماحول سے محروم ہو جائے جس میں وحی دل میں اترتی ہے. کیا آج ہم بھی تو غافل نہیں ہو گئے؟ اور یہ صرف قرآن پڑھنے اور سننے کی بات نہیں ہے, اوور آل دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ غفلت کی زندگی بسر کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. بچپن میں انسان کو اپنے گریڈز کی فکر ہوتی ہے, پھر گنتا ہے ہفتہ کب آئے گا, چھٹی کب ہوگی. ذرا سے بڑے ہوئے تو سکور اچھے لگتے ہیں, میچ کون جیتا کون ہارا. پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو جاب, کتنے پیسے ملیں گے, گھنٹہ کام کریں گے تو کتنا ہوگا. پھر ذرا میچورٹی آتی ہے 20-22 سال کی عمر تو دنیا کی فکر لگ جاتی ہے, فگر اینڈ فیکٹس کیا ہیں. اور بڑھاپے میں زمینوں کے ریٹ ہی بوڑھے پوچھتے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نامۂ اعمال کی نیکیوں کو فکر کرو. اقترب للناس حسابهم, تمہارے حساب قریب آ گئے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز قریب آتی ہے تو اس کی تیاری زیادہ ہو جاتی ہے نا. 6 ماہ پہلے سے بھی تیاریاں کیوں نہ شروع کی ہوں. جب شادی سے 1 ہفتہ پہلے کے دن ہوتے ہیں لوگ بکھلائے پھر رہے ہوتے ہیں, بھئی آپ تو 6 ماہ پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے, آج کیا ہوا؟ کہتے نہیں, بڑے کام ہیں, آخری وقت کے کام ہیں, لاسٹ مومنٹ کے کام ہیں. دعوت کے لیے آپ نے 2 دن پہلے سے تیاری شروع کی, اب 1 گھنٹہ رہ گیا مہمانوں کے آنے میں تو تیاری بڑھ جاتی ہے نا. آپ اور میں پوچھیں کہ میری آپ کی زندگی کس سٹیج پہ گزر گئی, 20-25-30-40-50-60 سال, جس کی جو عمر ہے اس کو سوچے, یقینی بات ہے کہ ہم اپنی موت سے قریب ہیں. تو کیا پھر ہماری اب کوششیں بڑھتی بھی دکھ رہی ہیں؟ یہ آیت بوڑھے لوگوں کو سنانے کی ہے اور ان کا اس پہ غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں اب دن کتنے رہ گئے ہیں. اور جب بڑی عمر کے انسان کو میں دنیا کی چیزوں میں مگن اور حساب کتاب اور لین دین اور چیزوں میں دیکھوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں واقعی اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 چیزوں میں بندے کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, ایک لمبی عمر اور ایک دولت کی حرص. اور جینا بھی چاہتا ہے بندہ تو پھر اس کی طرف نہیں مطلب پھر اور زیادہ لینا چاہتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ آج ہی فکر کر لیں. یہ آپ کی میری زندگی کا خلاصہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں لاہیتن قلوبہم, آج دنیا لغو میں پڑ گئی. آج اس طرح سے لوگوں کو پیچھے کر دیا کہ شاید ان کو مشکل ہی نہیں لگتا, ان کو لگتا ہے کہ صرف یہ دنیا ہی سب کچھ رہ گئی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ریڈیو پہ اعلان ہوتا ہے سیلاب آ رہا ہے اور آپ محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیں, کیا پھر اس کے بعد لوگ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے؟ ایک چھوٹی سی خبر پھیل جائے زلزلہ آنے والا ہے گھروں کو خالی کر دیں, چاہے وہ افواہی ثابت ہو, کیا حال ہے؟ تو کیا میرے آپ کا میرا آپ کا اس آیت پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ایک ریڈیو کی اناؤنسمنٹ پہ کہ ایک طرح والے نا سی حساب ہوں بہم فی غفلت موری دوں. موت آ جائے یا قیامت آ جائے دونوں صورتوں میں حساب شروع ہو جاتا ہے. ایک صحابی کو کہیں سے زمین کے 2 ٹکڑے ملے, کہا کہ بھائی ایک تم لے لو تمہارے پاس نہیں ہے. کتنا بڑا دل تھا, ہم کہتے نہیں 2 نہیں ایک اور نہیں ہے, ذرا 3 ہی کر لوں. نہیں کہا تم لے لو. دوسرے کی بات سنیے, کہنے لگا بھائی آپ کا بہت شکریہ, پر آج رات ہمارے نبی پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہماری تھوڑی رہی صحیح دلچسپی بھی ختم کر دی ہے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا ایک طرح والے الناس حسابہم, کہ اب حساب جو قریب ہے, قیامت جو قریب ہے, تو میں اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے نام ڈال کر اس کا حساب کیوں دوں؟ تم دو. آج یہ سوچ نہیں ہے کیونکہ غفلت موردون. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو رہیں. اور آج دیکھیں کتاب سے دور کیوں ہیں, آج علم دوست کیوں نہیں رہے, غفلت غفلت غفلت. کسی کو پاس بیٹھ کے پوچھے, کہتا میرا بڑا دل کرتا دین سیکھنے کو, میرا بڑا دل کرتا میں قرآن پڑھوں, میرا بڑا دل کرتا میں پکی نمازی ہو جاؤں, میرا بڑا دل کرتا میں حج پہ جاؤں, میرا بڑا دل کرتا میں نیک بنوں. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ غیر سنجیدگی. آپ ان آیتوں کو نوٹ کیجئے کہ لاہیت ان کو لوگوں, غیر سنجیدہ, فن, فرولک, تماشے, پارٹی, دعوت, کھانے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب زندگی میں بہت انٹرٹینمنٹ آتی ہے نا تو آخرت اچھی نہیں لگتی. تو ذرا سا اپنے ماحول کو کھینچے, ہر وقت فن کے اور موج کے موڈ میں نہیں رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اول تو سنتے ہی نہیں ہیں, آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور اگر سننے بیٹھ بھی جائیں تو لاہیتن کو لوبم, دل دماغ میں تو کوئی اور ہیلیں چل رہی ہیں, ہاتھ تو کچھ اور کر رہے ہیں, آنکھیں تو کسی اور جگہ ہیں. تو قرآن سنتے وقت, اس نصیحت کو سنتے وقت, یہ ذکر ہے, اس وقت پورے دل دماغ سے اپنے آپ کو فوکس کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ توفیق چھین لے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى, اب ذرا سنیے گا ان کی سرگوشیاں جن کے دل نہیں لگتے تھے اس میں. فرمایا کہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, یہ شخص آخر تم ہی جیسا تو بشر ہے, پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کمنٹ دے رہے ہیں, جو لوگ آپ کی بات سننے بھی آ جاتے تھے نا ان کو اس طرح روکتے تھے, کہتے تھے کیا ہے ان میں خاص بات, ہمیں تو کوئی خاص نہیں لگتا, تم بھی تو ایسی باتیں کر سکتے ہو اور تمہیں تو بہت زیادہ آتا ہے, تو تم ایسی باتوں کو کیوں سننے جاتے ہو؟ کیا تم جادو میں تو بس لفظوں کا کھیل ہے, بس جادو کر دیتے ہیں, ہپناٹائز کر دیتے ہیں, ورنہ کیا ان کو کیا پتا کہ یہ حق کا جادو ہے, یہ سچ کا وزن ہے جو لوگوں کو کھینچ کر لاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ مکہ والے بڑے بڑے, ابو الولید کا واقعہ پڑھیے ان آیتوں پہ, کس طرح اس کا چہرہ بدل گیا تھا جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے قرآن کی آیتیں سنی تھی. ابو جہل ایک دفعہ اللہ کے نبی کو ستانے کے لیے گیا اور جب واپس نہ آیا تو اس کا چہرہ نچا ہوا تھا, پریشان, کہنے لگا مجھے ایسے لگا کہ میرے پاس کوئی بڑے بڑے دانتوں والے اونٹ نما کوئی مخلوق ہے جس نے مجھے نوچنے کی کوشش کی. یعنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا, ان کا پڑھانا اور ان سے فائدہ لینا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا, اس کے باوجود ان کے دل اس کتاب کی طرف جھکتے تھے. اور میں اکثر سوچتی ہوں جب یہ واقعہ بھی جو ذکر کیا, جنہوں نے سنا وہ ان کو یاد آ گیا ہوگا کہ مکہ والے چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے, مانتے نہیں تھے, لیکن اس میں کشش پڑی ہے, اٹریکشن ہے. ہمارا دل کتنا لگتا ہے قرآن میں, ہمیں تو ثواب بھی, ان کو تو اجر بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم, رسول نے کہا میرا رب اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے, وہ سمیع اور علیم ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا گندا خواب ہے, بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے, بلکہ یہ شاعر ہے, یہ کہیں بکلاختیں. آپ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہے کیا. کھچتے ہیں لوگ, ایک دفعہ جو اللہ کے نبی کی بات سن لیتا تھا وہ پلٹتا نہیں تھا. جس نے نہیں سنا آپ کے خلاف اس کی کان بھرے گئے, وہ کہتا تھا بڑے برے ہیں بڑے برے ہیں, ایک موقع ملتا تھا وہ آپ کے پاس آتا, آپ کا گرویدہ ہوتا. اس پہ مکہ بھکلا گئے, کوئی کہتا یہ خوابوں کی باتیں, کوئی کہتے من گھڑت ہے, کوئی کہتا یہ شاعر ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب حق کسی سوسائٹی میں آتا ہے نا تو جو لوگ ہیں وہ پریشان ہونے لگتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس میں کیا کشش ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دوسری طرف جاتے ہیں. فرمائے فل یاتی نہ بھی آیتن کما اور سل الاولون, ورنہ یہ لے آئے کوئی نشانی جس پر, جس طرح پرانے زمانے کے لوگ, ورنہ یہ لے آئے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے, حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی نشانیاں مانگنے والے کبھی ہدایت نہیں پائیں گے, معجزے مانگنے والے کبھی اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو, ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جس نہ دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ یہ سدا جینے والے تھے. نوٹ کیجئے گا, دینداروں کے ساتھ ایک ایسا تصور گھڑ لو کہ نہ وہ کھائیں, نہ وہ پیئیں, نہ وہ سوئیں, بس ما فوق الفطرت چیز بن جائیں, سپر ہیومن بنا دو. یہ بابا جی ہیں یہ کبھی کھاتے نہیں ہیں, یہ بزرگ ہیں جب سے پیدا ہوئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں, یہ بابا جی ساری رات جاگتے رہتے ہیں. تو یہ بابا جی کیا کھو گیا اس سے فائدہ؟ یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو عملی دین سے دور لے آتی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کھانے پینے والے تھے, وہ دنیا کے ان جھنجٹوں میں تھے, ان کی اولادیں بھی تھیں, ان کی بیویاں شوہر بھی تھے, بچے بھی تھے ان کے, سب کچھ تھا, ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کے بچے بھی تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کر ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پکار رہے ہیں, ہاتھ میں قلم پکڑیں اور اس آیت کا جواب دیجئے گا اللہ تعالیٰ کو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, لوگوں اپنا نام لکھیں. آپ کو آپ کا رب پکار ہے. میرا نام. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون, کیا تم نہیں سمجھتے, کیا تم عقل نہیں رکھتے. یہ ہے اس پارے کی خوبصورت آیت. تدبر کیجئے اس پہ, غور کیجئے اس پہ کہ یہ کتاب جس میں میرا آپ کا ذکر ہے. آپ دیکھیں انسانوں کا اپنا نام بڑا پیارا لگتا ہے, اپنا ذکر بھی اچھا لگتا ہے. کسی اخبار یا رسالے میں کوئی آپ کے نام پہ آرٹیکل چھپتے ہیں نا, تو آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. دوسروں کو بھی کہتے ہیں پڑھا تھا اخبار, رسالہ دیکھا تھا, یعنی اصل میں میرا انٹرویو چھپا تھا نا, ذرا آپ پڑھ لیجئے گا. ہر وہ چیز جس میں ہمارا کچھ ہو, ہماری کتابیں, ہماری کاپیاں, ہمارے پرس, ہمارے کھانے, ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں. میرے آپ کی چیز کا مجھے کیا مان اور میری چیز کا آپ کو کیا مان. لیکن یہ قرآن جو میرا آپ کا قرآن ہے, خود سے پوچھیے آج میری زندگی میں یہ قرآن کہاں ہے. اس سے پہلے کہ اس کتاب کو میں پڑھوں, یہ کتاب مجھے پڑھ لیتی ہے, یہ کسی ری ورڈ کا کال ہے اس کتاب کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ یہ قرآن وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. بچے اس کو پڑھیں گے نا, کڈس کو یہ سٹوریز لگیں گی, سٹوریز آف دی پروفیٹ. ذرا سے بڑے ہوں گے نا تو یہ جذبات کی تسکین کرتا ہے. کبھی آپ کو ذرا یوسف کے قصے, کبھی موسیٰ کی شادی کے قصے ملتے ہیں. تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ کتاب آپ کو سنجیدہ حقیقت دیتی ہے. یعنی جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا, یہ کتاب ہمیں حساسیت بڑی ہو جاتی ہے. یہ ہماری جذباتی, نفسیاتی ہر طرح کی تسکین کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, کبھی اپنے پرانے نوٹس کھول کر دیکھیے, آپ ہنسیں گے. ہائے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. پہلی دفعہ قرآن پڑھتے تھے, ہائے یہ سمجھ ہی نہیں آتا. اگلی دفعہ, دو دفعہ, تیسری دفعہ کہتے ہائے کتنی بیوقوف, تین باتوں پہ ہنستی تھی. جیسے ہم کبھی پچھلی تصویریں اپنی دیکھے تو شرمندہ ہوتے نا, ہم ایسے لگتے تھے. کبھی پچھلا بولا ہوا کوئی آپ کو سنا دے آپ کی پرانی ریکارڈنگ, آپ کہیں گے خدا کے لیے اس کو ڈیلیٹ کر دو, کسی کو نہ دینا. ہمیشہ انسان کو پچھلی چیزوں میں یہ شرمندگی ہوتی ہے. یہ کتاب آپ کی میری زندگی کا اگلا پچھلا کھول کے بتاتی ہے. لیکن اب جو سوال ہے, میری زندگی میں یہ کتاب کہاں ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن دکھاتے ہیں. ہے دیکھنے میں پریزنٹیشن لیکن ہے حقیقت. دل کے درد کے ساتھ سنیے گا, اور انشاءاللہ اس کی اوریجنل وائس کو ہم ریکارڈنگ میں ڈالیں گے. آواز
پہلی بار وہ مجھے بھول گیا, میں اچھا محسوس نہیں کر رہا.
مجھے تو وہ تقریباً روز ہی بھول جاتا ہے.
میں ہر وقت اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں اور وہ مجھ سے کرتا.
میں بھی اس سے ہر وقت بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں.
لیکن میرے اندر بہت ہی خصوصیات ہیں, میں پیغامات بھیجتا اور وصول کرتا ہوں.
میں تو پیغامات, خوشخبریوں اور دلکش وعدوں سے بھرا پڑا ہوں اگر وہ میرا ساتھ دے, لیکن پھر بھی اس نے مجھے دھتکا دیا.
میں تو دماغ اور جسم کو مجھے صحت شعاروں سے نقصان پہنچاتا ہوں, پھر بھی وہ مجھے نہیں چھوڑتا.
میں اللہ ہی کی مرضی سے روح اور جسم کا معالج ہوں, پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. معاف
کیجیے گا, وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے. کہا تھا نا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا.
یہ جملے پڑھ لیجئے. یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ موبائل فون کے بغیر ہم ایک سے دو گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے. لیکن قرآن کو آخری بار کب پکڑا تھا؟ سچ ہے کہ جھوٹ؟ باتھ روم میں بھی فون, گاڑی میں بھی فون, ڈرائیونگ کے دوران ٹیکسٹنگ, نماز کے دوران دھیان ادھر, اور فی ذکرکم, اس کتاب جس میں میرا آپ کا ذکر ہے. ذہن میں آنے والے ہر سوال کا جواب یہ کتاب دیتی ہے. یہ کتاب ہے جس نے مجھے آپ کو اس دنیا میں عزت دلوائی تھی, اور یہی کل بھی دلوائے گی انشاءاللہ. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہا آخرین, اللہ کے نبی کی زبان کے موتی ہیں کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو نیچے کر دیتا ہے. آج امت مسلمہ کیوں نیچی ہے؟ کیونکہ اس کتاب کو نیچے کیا ہوا ہے. ویسے تو گر جائے تو اس کے وزن کانٹا تول کے دیتے ہیں. ظاہری تعظیم اتنی پیچھا نہیں کرتے, قرآن رکھا ہو کہتے نہیں اس کو اٹھاؤ میری پشت ہوگی. لیکن کیا میں نے آپ نے اس کو آج پسے پشت تو نہیں ڈالا ہوا؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں, کیا واقعی میری زندگی میں ایسے ہے کہ من جا لہ امامن, جو اس کتاب کو امام بناتا ہے یہ کتاب اس کو جنت میں لے جائے گی, اور جو اس کو اپنے پشت کے پیچھے ڈالتا ہے. یہ کتاب اس کو پیچھے ڈال دے گی. لیسٹ پرائرٹی قرآن, لیسٹ پرائرٹی قرآن کی ایجوکیشن, لیسٹ پرائرٹی اس کتاب کی خدمت. چھوٹی سی بات پہ چھٹی, چھوٹی سی بات پہ نہیں آ سکتے, چھوٹی سی بات پہ تھک گئے, بیمار, پریشان. میں کہتی ہوں ہم مارے باندھے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اگر ہماری فلائٹ ہو. ہم ناک صاف کرتے اور اپنے آپ کو چار چار سویٹروں میں جکڑتے ہوئے بازاروں میں چلے جاتے ہیں اگر سیل لگی ہو. یہ دولت بٹتی ہے تو دل کیا ہے, لاہیتن کو لوگوں, دل کرتا ہے روئے ان آیتوں پہ. ہر صاحب درد اس بات کو سن کے رو رہا ہوگا اس وقت اور اپنا محاسبہ کرے گا. یہ وہ کتاب ہے جس نے باقی عربوں کو ورلڈ لیڈر بنا دیا تھا. وہ کہتا نا, وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تارق قرآن ہو کر. یہ میری آپ کی باتیں نہیں ہیں, یہ بڑے بڑے صاحب درد بول کے جا چکے. آج امت مسلمہ میں اس ان ہاتھوں کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو اٹھائے اور سب سے اوپر کر دے, سب سے اوپر اس کو لگا دیں, پھر دیکھیں کہ یہ امت کہاں جاتی ہے. پھر آپ فیل کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کتاب آپ کی میری زندگی میں خوشیاں لائے گی. اور آج بھی وہ لوگ سچ اور اطمینان اور خوشی کی نیند سوتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اٹھایا. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں, آپ جو مرضی کے ان کے مسلک, ان کی جماعتیں, ان کے گروہ, اللہ جانے وہ جانے, لیکن آج کے دور میں اگر کسی کو اس کتاب کی خدمت کے لیے اللہ چن لے اور کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے کہ جہاں آپ اپنی سکلز پیش کر سکیں, تو میں کہتی ہوں آپ ان کا شکریہ ادا کریں. مہربانی ان لوگوں کی جنہوں نے آج آپ کو یہاں بیٹھنے کی موقع دیا کہ آپ سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے, کوئی اچھی سی نیت کریں. آج اپنے لیے نیت کریں کہ میں نے اس کتاب کو کتنی دیر پکڑنا ہے, اور آج آپ خود اپنی پرچیوں میں مجھے لکھ کے دے جائیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ آپ سے کچھ پوچھیں. آپ جتنے سننے والے ہیں سچ بتا رہی ہوں, میں چاہتی ہوں جو پلاننگز ہوتی ہیں نا اس میں آپ بھی شامل ہوں. ہم لوگ پلانز کر رہے ہیں, فائنل شکل دے رہے ہیں, کیونکہ ہر تارہ قرآن کے بعد فائنل چیز آتی ہے کہ کس قسم کے آڈینس ہے اور کون آئیں گے. میں اپنی طرف سے بالکل, یہ میری انآفیشیل بات ہے, نور القرآن کی بات نہیں ہے, یہ میری بات ہے. آپ سب اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ, پینسل پہ, اردو, انگلش, نوش کسی میں لکھ کے دے جائیے. آپ رمضان میں کے بعد خود کو کہاں پھینکنا چاہتے ہیں, آپ رمضان کے بعد خود کو کہاں فٹ کرتے ہیں, کیا ریئلسٹک اپروچ ہے. آپ کی وہ ایگریمنٹ میرے ساتھ ہو گئی. ہم نے اٹلانٹا میں پچھلے سال جب دورہ قرآن کیا تھا تو مجھے وہی دن یاد آ گئے. یہ بات کہتے ہوئے 20ویں 30ویں پارے پہ شاید یہ بات ہوئی, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے مجھے دیں. اچھا ان لوگوں نے نا بھائی بیٹھے بیٹھے دیے, وہی بات میں ہمارے وہ کچے فارم بن گئے. میں نے کہا کہ یہ فارم میرے پاس, میرے دل کے ساتھ رہیں گے. آج بھی کہیں پڑے ہوئے کہ آپ بعد میں جائیں آفسوں میں بھریں, پیسے دیں نہ دیں, آپ لسنر بنے, آپ کتابیں لے نہ لیں, لیکن یہ آپ کے فارم مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آگے کورس شروع ہونا ہے. اور ماشاءاللہ کورس شروع ہو گیا تھا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کھپا دے, کہیں کھپ جائیں, ورنہ بگلی آیتوں کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, بڑی دل کو رلانے والی آیتیں ہیں. پوری سورت انبیاء یقین کرے کہ ایسے ہے کہ جو بندے کو شیشے میں اتار دیتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کائنے کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کرو, نہیں دل چاہتا, ابھی موج کرنی ہے, ابھی زندگی میں اور بڑے مشغلے ہیں, تو آؤ ذرا پچھلی قوموں کے حالات تو سنو. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا, کتنی ہی ظالم بستیاں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا. کیا ظلم تھا ان کا کہ انہوں نے مقصد حیات کو نہیں سمجھا, انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو اہمیت نہ دی, اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کسی زلزلے کے منظر کو آنکھوں میں لائیے. کہا گیا بھاگو نہیں, جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے, شاید کہ تم سے پوچھا جائے. آپ کیوں نکلے ہو گھروں سے, اب بیٹھو گھر میں. جب تکلیف آتی ہے, جب زمین ہلتی ہے, تو انسان واقعی اپنی جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے. کہا کہ اب جاؤ. پھر کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی, بے شک ہم خطا کار تھے. اس کو نوٹ کیجئے گا, انا کننا ظالمین کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے انا کننا غافلین. ہاں اللہ تعالیٰ میں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. اللہ کبھی کسی غافل قوم پہ پکڑ نہیں کرتا, یاد رکھیے, جن کو پتہ ہی نہیں, جن کو کسی نے بتایا ہی نہیں, کوئی میسج ہی نہیں دیا. ہمیشہ ان لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے جن تک میسج پہنچ جاتا ہے, جن کو پتہ لگ جاتا ہے فی ذکر کو, پھر بھی ذکر کو نہیں پکڑتے. کیا کہہ رہے ہیں, نہ خود نہ ظالمین. یہی بات آیت کریمے میں ہم بھی کہتے ہیں. اور ان کا ظلم کیا تھا کہ ہم نے اس دعوت کو سنجیدگی سے نہیں لیا, جسٹ لائک اے کپ آف ٹی کی دعوت سمجھا. سوری, آئی ایم فائن, آئی ڈونٹ نیڈ, آئی ایم کمفرٹیبل, آئی ایم ویری مچ ریلیکس وتھ مائی اون لائف اسٹائل. یہ اسٹائل فما زالت تلک دعواہم، اور وہ یہی پکارتے رہے، حتی جعلناہم حسیدن خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا کہ زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. ایسے نہیں لگ رہا کہ زلزلہ آ رہا ہے، بلڈنگیں گر رہی ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں چیخ رہے ہیں. پہلے خوب آوازیں اٹھی، آتی رہی آتی گئیں، پھر آہستہ آہستہ آوازیں دبتی گئیں دبتی گئیں، اور پھر سب بجھ کے رہ گئے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اسی طرح سے آتی ہے. اور ایسے لوگ آپ دیکھیے جو اتنا بولتے تھے اسلام کے خلاف، مولویوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف، وہ سب ٹھنڈے ہو کے رہ گئے. ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس آیت کے نقشے میں رکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا وقت آ جائے. اس لیے اگلی آیت میں مقصد حیات، زندگی کا مقصد سمجھو. تم کوئی پارٹی ہاؤس میں توڑی آئے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السما والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی کر لیتے، ہم اپنے ہی پاس سے کر لیتے. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. آپ دیکھیے کہ کون کہتا ہے کہ زندگی ایک کھیل ہے؟ آج بہت سارے کہتے ہیں موجہ کھیل کھلونا ہے، دنیا کا کھیل ہے، مزہ کر لیجیے. نہیں، یہ کھیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے کہ جو اس زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھانا وہ کیسے ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ جب کسی امتحان کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مثلا صبح 9 بجے آپ کا پیپر ہے، کیمسٹری کا پیپر ہے جو آپ کو بڑی مشکل لگتی ہے، خیر ساری رات جاگ جوگ کے کافی چائے پی کے نکلے، کوئی آپ کو کہتا ہے کیا پہن کے جا رہی ہو؟ آپ کہتے ہیں کیا، اسی میں جاؤں گی، میں آپ کپڑے پہنوں، جولری کون سی پہن رہی ہو؟ اچھا آج کھانے میں کیا بناؤں، ناشتہ کیا کرو گی؟ سب کو بات سمجھ آ گئی کہ امتحان کے لیے نکلتے ہیں نا، نہ پیٹ میں لکمے جاتے ہیں، جو اندر ہوتا ہے وہ بھی باہر آ رہا ہوتا ہے خوف سے، پتہ نہیں بننا کیا. جو جس روپ میں بس ایک کام لگا ہے، پین رکھا ہے، پینسل رکھی ہے، چیزیں ہیں، پہنچ جاتے ہیں کمرہ امتحان میں. اس کے اپوزٹ جب کسی پارٹی کا انویٹیشن ہے، کوئی دعوت نامہ، کوئی بڑی اچھی جگہ، اس سے پہلے سوچ بدلتی ہے، کیا پہنوں گی، میچنگ ہے، جوتا ہے، پرس ہے، اچھا وہاں جانا یہ، اچھا میک اپ کہاں سے کرانا ہے، تیاری کہاں ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اچھا فن کیا وہ ہے، یہ سوچ بدلتی ہے کہ نہیں؟ سیدھے سادھے گھر کے کپڑوں میں آپ ہیں، آپ کی سوچ، اور ماشاءاللہ اچھے سے اچھے نائس فینسی کپڑے پہنے تو سوچ بدلتی ہے. یہ فرق لکھ لیں، جو اس دنیا کو فن پلیکس سمجھے گا وہ پارٹی موڈ میں آ جائے گا، اس کو فن چاہیے. ویکینڈ، ویک ڈیز، شادی، دعوت، کھانا، مہندی، اپٹن، پہلا پھیرا، دوسرا پھیرا، اب یہ جوڑا ادھر پہننا ہے، وہ پہننا ہے، نمازیں گئیں، جو جاتا ہے جائے، حسن جائے، جو مزہ موج مستی. لیکن جو اس دنیا کو کمرہ امتحان سمجھے گا، سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، بس اسی کی سوچ سنجیدہ ہوگی. یہ دو ڈفرینٹ اسٹائل ہیں جینے کے، ایک پارٹی موڈ اور ایک ایگزامینیشن موڈ. جو ایگزامینیشن موڈ میں وہ ایک طرح والے انداز کو سن کر ڈر گیا، وہ کہتا ہے ہاں حساب کی تیاری کرو، جلدی کرو، پیپر آنے والا، اور میتھ کا پیپر ہے جو سب کو مشکل لگتا ہے. اور دوسرے کہتے ہیں چھوڑو، اتنی کیا بات ہے، سارے اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ جہاں جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی دے دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مثال ہمیں دیتے ہیں کہ تم ان کے جیسے ہی بن جاؤ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، اور نہ تھکتے ہیں یعنی سست نہیں ہوتے، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہوئے دم نہیں لیتے. یعنی تم کیوں تھک تھک کے اٹھ جاتے ہو؟ فرشتے تو نہیں تھکتے. امت ختم مینلردی، کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں. اب ان کے شرک پہ چوٹ ہے اصل میں. اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. از اٹ ٹرو؟ ایک چولہے پہ دو لوگ، ایک کھانے میں دو لوگ چمچ چلانے لگ جائیں، کھانا پکے گا؟ ایک کہے گا نمک اس نے ڈال دیا ہوگا، دوسرا کہے گا اس نے ڈال دیا ہوگا، ڈالا ہی نہیں. ایک کہے گا لو میں مرچ ڈال دوں، دوسرا بھی ڈال دے، ڈبل مرچ ڈل جائے گی. ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ ڈرائیونگ میں مدد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نظام بگڑتے ہیں نا، یہی نظام توحید کے بغیر کی دنیا میں بگڑتے ہیں، اور آج تو ہمارا ہر نظام ہی بگڑا ہوا ہے کیونکہ توحید نہیں رہی اس میں. بس پاک اللہ رب العرش ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، کیا باتیں بناتے ہیں لوگ، اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے. لا یسلو اما یفل وهم یسلون، اب اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب جواب دے ہیں. اس کو بھی نوٹ کیجئے گا، کچھ لوگوں کی بات سنی گئی ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گی، سارے دکھ مجھے ہی دینے تھے، یہ ساری مصیبتیں میری زندگی میں آنی تھی، آج سے توبہ کر لیجئے. ایسا نہ کہیے، کیونکہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ بادشاہ، وہ جس کو مرضی پوچھے، ہم آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے. جو دیا وہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ دیا، کیسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. کس بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ کس کتاب کو کتاب نصیحت بنائیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. وہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جن کو عزت دی گئی. لا یسبقون بالقول، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جن کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. ان میں جو کوئی یہ اور کوئی ان میں سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے؟ دیکھیے انداز، تھاٹ پروکنگ، سول سرچنگ کوسچن، کیا کہ یہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا اور پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا وہ ہماری اس خلاقی پر ایمان نہیں لاتے؟ آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی، ہر چیز پانی سے بنی ہے، اسی کا تذکرہ ہے. اور آپ کو یہ صورت انبیاء میں سائنس کے بہت سارے فیکٹس ملیں گے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ غور کرواؤں، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ہم کائنات کے فیکٹس دیکھتے بھی ہیں، بلکہ کہ آج ایک بہت ساری چیزیں ان آیتوں کی سائنس سے بھی پروو ہو گئی. اور سائنس نہ بھی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو سچ ہے. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، اب سوال یہ کہ یہ پہاڑ کیوں بنائے، تو اس کا جواب آج نوٹ کیجیے گا. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. اور ہم نے آسمان کا ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ہے سچ، کتنے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے آسمان کو دیکھے، بدلیوں سے باتیں کریں، پتوں سے باتیں کریں، زمین کی تہوں کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں کی کتاب پڑھ کے جب تھک جاتے ہیں نا، تو کائنات کی کتاب پڑھا کریں، اتنا سودنگ لگے گا آپ کو. 10 منٹ صرف اپنے گھر کے بیک یارڈ میں بیٹھ جائیں، جہاں سے بھی آپ کو کھلی جگہ دکھے وہاں بیٹھے اور غور کریں، تو آپ کا دل بولے گا کیا کہ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بڑی اہم آیت ہے. اور اے محمد، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. فہم الخالدون، کیا پس اگر یہ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ بات یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تم سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یہ ہے اٹل حقیقت جس کو میں اور آپ موت کہتے ہیں. آج تک دیکھیے ہر چیز میں اختلاف ہوا، لیکن ایک چیز پہ کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ موت. اس کی دلیلیں دن رات صبح شام آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. ہاسپٹلز میں مرتے ہوئے کو دیکھ لیجئے یا دوسروں کو دیکھ لیجئے، وہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اگر میں اور آپ دیکھیں تو میں ایک فگر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، جو کمزور دل والے لوگ بے شک نہ سنیں. مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے اس جسم کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تھاٹ پروکنگ شیئرنگ تھی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بایولوجی کے ماہرین یعنی بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی ایک جاندار کے جسم میں موجود 30 ٹریلین خلیے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا جسم ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے سیلز سے بنتا ہے, خلیے سیلز. 30 ٹریلین اب کتنے ہیں گنتے جائیں, 00 لگا لیں 30 کے بعد تو آپ دیکھتے جائیں گے, یہ سب مرنا شروع ہوتے ہیں. اور ہر مردہ خلیے پر ایک بیکٹیریا مسلط ہو جاتا ہے. اس مقصد کے لیے انسانی آنت میں 37 ٹریلین بیکٹیریاز ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اس عمل کو ڈی کمپوزیشن کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ جو ہی ایک شخص مرتا ہے نا, قدرتی طور پہ اس کے جسم کے جو سیلز ہیں وہ مرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ بیکٹیریا کیا کرے گا, یہ بیکٹیریاز مردہ سیل کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس, لپٹ اور پروٹین کو بدبو اور گیسز میں تبدیل کرنے لگتے ہیں. یہ بدبو مکھیوں اور دوسرے حشرات الارض کے لیے اشتہا کا باعث بنتی ہے. یعنی انسان کے مردہ جسم سے ایسی بو نکلتی ہے جس سے مکھیاں اور جو کیڑے مکوڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس لاش کی طرف آتے ہیں. چنانچہ یہ قدرتی فوج مل کر چند ہی روز میں مردہ جسم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے. بچی کھچی ہڈیاں بھی وقت کے ساتھ مٹی بن جاتی ہیں. یہ وہی جسم ہے جسے صبح سے شام تک سوارا جاتا تھا, کھلایا پلایا جاتا تھا. یہ چیز جو چیز باقی بچتی ہے اور جس تک کسی بیکٹیریا اور حشرات کی پہنچ نہیں, وہ روح ہے. یہ وہی روح ہے جسے صبح سے شام تک تڑپایا جاتا ہے اور بھوکا رکھا جاتا ہے, اور اس روح کو قرآن سے دور کیا جاتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ مرنے کے بعد اس جسم کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے, جس کے غم میں موٹے دبلے پتلے پمپل دانے بال اور کتنی تھراپیز اور کتنے ڈرمٹالوجسٹ کے رابطے اور وہاں کا ٹیسٹ ادھر کا ٹیسٹ, یہ نہ ہو موٹاپا نہ آ جائے, بڑھاپا نہ آ جائے, بال نہ سفید ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقت الموت. اور ہم نے پچھلے سال انہی آیتوں پہ ایک پریزنٹیشن دکھایا تھا, اگر آپ چاہیں گے تو اینڈ پہ دکھائیں گے آپ کو 10 چیزیں جو مرنے والے کے ساتھ ہوتی ہیں. خوف آتا ہے دیکھنے کے بعد, یعنی فزیکلی کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جو ایموشنلی اور اسپرچولی ہونا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا ہی دیا. تو کیا کرے پھر, مٹ جانے والے جسم کے تقاضے چھوڑ کر ضرورت پہ آ جائے, مرنا ہی ہے, مٹی میں آنا ہے. ابو دردا کے مجھے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے اس جسم کو مٹی نے کھانا ہے, کیڑوں نے کھانا ہے, اس کی میں کیا فکر کروں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, شر یعنی تکلیف اور خیر دو امتحان کے پرچے ہیں. کبھی اللہ مجھے آپ کو خوشی میں آزماتا ہے, کبھی غم میں آزماتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جتنا زندگی میں قرآن کا مزہ چکھا ہوگا نا, اتنی موت کی کڑواہٹ کم ہوگی, اور جتنی گناہوں کی کڑواہٹ چکھی ہوگی موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوگا. ہلئی نہ تر جاؤن, پلٹ کے تو آنا ہے, کہاں تک جاؤ گے, کہاں جاتے ہو, آؤ تو سائی پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم نے زندگی کیسی بسر کی. تم سوچ رہے تھے کہ اللہ کے سارے حساب کتاب ختم ہو جائیں گے, غلط ہو جائیں گے, یہاں تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, محفوظ رکھی ہوئی ہے. لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ تو نبی کی زبان سے سن کے نہ مانے, آج ہم گناہگاروں کی بات میں کہاں اثر ہوگا. ایسے ہی لوگوں کی بات جو اللہ کے نبی کی باتوں پہ ہنستے تھے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص, ذرا انداز دیکھیے گا, يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا تھا, جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے, اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. بات یہ کہ انسان بڑا جلد باز ہے, جلد باز مخلوق ہے. کتنی جلد بازی انسان کے پاس, کہتا ہے جو جنت میں جا کے لینا تھا نا یہیں لے لوں, سب کچھ ابھی دے دو, فوراً آج ہی لا. پیچھے پڑ چکے ہیں سورت بنی اسرائیل میں ہم لوگ, جلدی ہر چیز, خلو, انگزائٹی, جوش, کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کر لوں, وہ بھی کر لوں, ادھر سے پیسے بن جائیں گے, ادھر سے کما لوں گا, یہ سجا لوں, یہ کھا لوں, یہ کر لوں. وخلق الانسان من اجل, اجل ہے, جلد باز ہے انسان, ایک چیز میں جلدی نہیں کرتا, اور وہ نیکیوں کی بھاگ ہے, خیر کے کاموں میں حصہ ڈالنا. سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اجازت لیتے ہیں شوہر سے, بچوں سے بھی اجازت لے لیں کہ کیا ہم یہ کر لیں, اور اس سے بھی کر لیں, اور اس سے بھی کر لیں. اور گناہوں میں اجل, پھرتیاں, بازاروں کی دوڑ دیکھیے, گھوم پھر دیکھیے. رمضان بھی ہمیں سبق نہیں دیتا بعد میں ہم کیا کریں گے. فرمایا سوری کم آیاتی فلا تستاجلون, ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی مت مچاؤ۔ یہ جو جلدی کے بعد سے نا، ان کو جب عذاب کی جلدیاں دکھیں گی پھر سمجھ آئے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا۔ کون سا؟ حین لا یکفون عن وجوہہم النار۔ ذرا اس کو بھی امیجنیشن میں لائیے گا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ سے آگ، جبکہ یہ نہ اپنے منہ کو آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں کو۔ یعنی جب جہنم کی آگ منہ کو پڑے گی نا تو یہ فوراً پشت پھیریں گے تو پیٹھ پہ آگ لگ جائے گی، اور نہ کہیں ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیں، میں آپ تو اللہ کے نبی کا نام لے کر اپنے منہ میں چاشنی محسوس کرتے ہیں نا، لیکن جہاں اللہ کے نبی یہ باتیں کرتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دیوانہ، اے مجنوں، ایسی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو لکھ لیجئے کہ دین کے لیے مذاق اڑوانا عزت کا صدقہ ہے، ایسی ٹیسٹ ہے آپ کے ایمان کا۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ ریئیکشن کتنا اٹھتا ہے، مخالفت کتنی۔ آپ اللہ کے بننے کی آج نیت تو کریں، پھر دیکھیے جو کل سے آپ کا بھی مذاق اڑے گا اور آپ کے اپنے پیارے، آپ کی دوستیں، آپ کی سہیلیاں آپ کا مذاق اڑانے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبیوں نے یہ قربانی دی تو دین پھیلا۔ آج ہم مسلمان اتنے لکس سے کانشیس ہو گئے، ہم کہتے نہیں ہم فلاں کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جرات دے، ہمت دے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم اللہ کے پسند کے بن کر لوگوں کو دکھائے کہ ہم تمہاری باتوں سے نہیں ڈرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ یہ بھی بات لکھے گا۔ جدی پشتی امیر تھے نا، جب ان کے خاندانوں نے غربت دیکھی نہیں نا، اکڑ گئے، کہتے ہم بڑے بن گئے، ہمارے تو خاندان میں کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید دنیا میں سب کچھ مل گیا تو آخرت میں بھی مل جائے گا، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وہی کی بنا پہ تم کو متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ اذا ما ينظرون، جبکہ ان کو خبردار کیا جائے۔ ذرا 3 سیکنڈ کے لیے ہم محاسبہ کریں، کیا میں ان ساری باتوں کو سن کے ڈر رہی ہوں؟ اللہ ایسے لوگوں کو بہرا کہہ رہا ہے جو حق سن کے بھی اپنا محاسبہ نہ کریں۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا ان کو چھو جائے، ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی اتنی سی ایک نوک برابر، تو ابھی چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا بار تھے۔ انسان کا حال یہی ہے، نعمتوں میں رہتے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یہ تو اللہ نے کرنا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، اور ذرا سی سوئی چبھنے کی تکلیف ہو گئی، سر ہاتھ بازو اٹھا کے چیخنے لگتا ہے، پھر کہتا ہے ہائے ہم خطا کا، پھر یاد آتا ہے ہاں میرا ہی کوئی قصور ہے۔ لیکن جب مصیبت گئی، مشکل گئی، تو دوبارہ اپنے آپ کو انہیں چیزوں میں ڈال دیا۔ تو دیکھو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہائی لائٹ کریے گا اس آیت کو۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ خود سے پوچھتے ہیں، کیا میں اپنا حساب فیس کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ذرہ ذرہ کا حساب دے، آنا پائی کو تول کے میرے ہاتھ میں پکڑا دے، یہ تمہاری مستیاں، یہ تمہاری نیکیاں، یہ تمہارے گناہ، یہ تمہارے وہ، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اور قیامت کے دن جب ہم اپنے تنہائی کے گناہ بھی لوگوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے دن نشر نہ کرنا، ہماری رسوائی نہ کرنا، جیسے دنیا میں تو نے ہمارے عیب چھپا دیے، قیامت کے دن بھی چھپا دینا۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے کون؟ جو یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے کے انکاری ہو؟ بار بار ذکر ہے، ذکر ذکر، اس کی آیت صورت میں ذکر ہے، تمہارا ذکر، تمہاری بات، ببرکت کتاب، کیا نہیں مانتے؟ چلیے خود سے آپ خود ہی جواب دیں اپنے آپ کو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا، تو کیا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم انکار نہیں کر رہے، ہم سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جواب دیں کہ اللہ جی ہم سن رہے ہیں، ہم سنیں گے، ہم بات کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری اپنی کتاب ہے۔ اب آگے رول ماڈل، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ان کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اس قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ متکف بن کر بیٹھے ہو، یعنی جن پہ جم کے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا، اس پر بھی میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنی مورتیوں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ تھوڑا سا ذرا ہم بھی آج کی مورتیوں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیے کسی چیز کو ٹکر ٹکر دیکھنا اور جب اس کو دیکھیں تو کھو جانا، ارد گرد کی ہوش نہ رہے، یہ ہوتا ہے لفظ عاکفون۔ وہ اپنے بتوں کے گرویدہ تھے، کہ آج ہم بھی کچھ تصویروں کو گھنٹوں کے اعتبار سے بیٹھ کے نہیں دیکھتے۔ آپ کبھی کسی کو بڑے تپاک سے کوئی ڈراما یا فلم واچ کرتے ہوئے دیکھیں، ہلے نہیں، یہ ہو جائے گا، مس ہو جائے گا، سین ہٹ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو آج ہماری بھی مورتیاں چلتی پھرتی ہیں اس طرح، تین تین گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں، ہلتے بھی نہیں اپنی جگہ سے، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں اگر کسی اور جگہ بیٹھنا پڑے تو مشکل لگتا ہے، ہمارے جسم کو عادت نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار وقت ضائع کرنے سے بچائے۔ آپ کو تو کہ زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، شروع میں کہہ دے ایک طرح بل ناسی صاحب ہوں، ایک منٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ چند فگرز نوٹ کیجئے گا، ایک انسان 200 گز چل سکتا ہے اونلی ان ون منٹ، چل کے دیکھیے گا آج، اور ناروے والے تو شاید 250 گز چل لیں گے، ان کو ماشاءاللہ اتنی عادت ہے چلنے کی۔ ہاں؟ ایک منٹ میں ایک انسان 250 لفظ بول سکتا ہے، جب میں لکھتی بولتی ہوں تو آپ اس کو گن لے جا کے دیکھ لیجئے گا، آخر میں تو میرا حال 300 ہی بولتے ہوں گے۔ ایک منٹ میں جسم میں سے خون پورے جسم سے ہو کر واپس دل میں آ جاتا، اور ایک منٹ میں زمین اپنے محور کے کتنا چکر کاٹ لیتی ہے۔ تو زندگی کا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے، میں کیسے ضائع کروں تین تین گھنٹے؟ دعا کیجئے کہ جو وقت ہم نے نافرمانی اور غلط چیزوں میں لگایا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راستوں میں لگوا لے۔ دوبارہ ان کا قصہ تو کنٹینیو ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ میں تمہاری بیکار رسموں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے گا ذرا کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن وہ بالکل نہیں گھبراتے۔ کافد الناہم جزازن، آیت 58، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، یعنی قوم گئی بت پوجنے اور کسی میلے ٹھیلے پہ گئی، انہوں نے پیچھے سے ان کے بتوں کو توڑا، اور کیا کہا؟ بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، یہ بھی سوچ دینے والا انداز تھا۔ خیر، انہوں نے آ کر اپنے بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہم ان کو سنائیں گے، بتائیں گے، مزہ چکھاتے ہیں۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ سوچ دی جا رہی ہے کہ کیا یہ بول سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی ہدایت کی ایک چھوٹی سی چنگاری ان کے اندر چونکی کہ جن کے سامنے سب کو مار کے چلا گیا کوئی اور یہ اس کو نہ بچا سکے تو یہ ہمیں فائدہ کیسے دیں گے۔ لیکن دیکھیں یہ زیادہ دیر باقی نہیں رہی، اور وہی ہوا کہ جو عموماً تعصب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ، اور وہ اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ یاد رکھیے، ہر مشرک کو ایک دفعہ تو ضرور خیال آتا ہے کہ جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن باپ دادا کا نام لے کر پھر واپس اسی کام پہ آ جاتا ہے۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، کیسے کھسیانے ہو کے بولے ہوں گے، یہ کہاں بولتا ہے؟ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ یہ ہے تبلیغ کا طریقہ، پہلے ٹیٹوریل دیا، پہلے ویژولی دکھایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، پھر تبلیغ کی۔ جیسے آج کسی کو ویڈیو دکھا کر پھر کہا جائے، ذرا سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، یہ ہے وہ وقت جب ابراہیم کو انہوں نے جلانے کا ارادہ کیا اور رب نے بچانے کا ارادہ کیا۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ نوٹ کیجئے، ہمارا الہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں تم اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا، کیا کہا؟ ہائی لائٹ کیجیے گا آیت 469، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اللہ اکبر، ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج ہمیں دین کیوں آگ کی طرح گرم لگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھنے کے مترادف ہوگا۔ آج ایک گز ٹکڑا ہمیں بوجھل لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہتے ہیں ہم مذاق بنائے جائیں گے، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ عقل نے کتنی تاویلیں سکھائی ہوں گی کہ ابراہیم سوچ کے کچھ کرنا۔ ابراہیم ابھی آپ اکیلے ہو، آپ بھی مر گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس کو کم از کم 6 سیکنڈ تک سوچیے۔ اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کبھی بچے یاد آتے، کبھی شوہر یاد آتے، کبھی اماں ابا کا خیال آتا، کبھی اپنے گھر کی یاد دلاساتی، اور ساتھ ہی پھر ہم کہتے ابھی تو ہم نے اتنی نیکیوں کے کام کرنے تھے، پھر ہم مر جائیں گے تو پھر یہ نیکیاں کون کرے گا؟ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے کہا گرم ہو جا، گرم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ اطاعت انسان سے مطلوب ہے عبادات کے بعد۔ عقل منع کرتی ہے، عقل بڑی ہوشیار ہے، ایک لیکچر بھی عقل کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ انسان کو ہوشیاریاں سکھاتی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، قربانیاں نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ ٹھنڈا ٹھنڈا تعلق جو اللہ کے ساتھ میرا آپ کا ہے نا، یہ آج معاشرے کی آگ کو نہیں ٹھنڈا کرے گا۔ آج ہمیں بھی یہی لگتا ہے، پوری دنیا کو دیکھ لیجیے، آج مسلمانوں پہ دنیا تنگ ہے، اپنے گھروں میں ہی وسط نہیں رہی، پورے گلوب پہ ہم تماشا بنے ہوئے ہیں اور ہم تاویلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے گالیاں تک سن لی، انہوں نے باتیں سن لی، انہوں نے آگ میں جلنا گوارا کر لیا، ہم صرف نماز کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے۔ ہمارا اور ان کا کیا تقابل ہوگا؟ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ اور میں کہ قیامت کے دن جب تقابل ہوگا میرا آپ کا، امت مسلمہ کا، انبیاء کرام سے اور پچھلے لوگوں سے، تو ہم کس کونے میں چھپ کے اپنا منہ چھپائیں گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ اتنی مسلحتیں، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، اتنا اپولوجیٹک مسلم کبھی نہیں تھا، اتنی ریزننگ کرنے والا اپنے گناہوں کی کبھی نہیں تھا، اور اتنا کنفرم کر کے میں کہتا ہوں یہ گناہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ حرام نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جرات تو نبیوں کو نہ ملی جو آج کے عام مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے۔ فتوے لے کر پھرتے ہیں، میں فتوا دیتا ہوں کہ آج یہ جائز ہے، میں فتوا دیتا ہوں یہ ہے وہ ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ابراہیم کا صحیح مان دے۔ آج بھی تو آگ ہی لگی ہوئی ہے چاروں طرف ہمارے خلاف، وہ شعر بھی ہے نا کچھ کہ جو ہو ابراہیم کا صحیح امام پیدا، تو آگ بھی گلو گلزار ہو جائے گی. یقین کریں یہ مسلمانوں کے حالات چند سالوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ایمان کو بڑھا لیں. اور ایمان کہاں سے بڑھتا ہے؟ وہ اللہ کی بات سے اور اللہ کی یاد سے بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہمارا ایمان بڑھا دے. انہوں نے کیا سوچا؟ اللہ نے کیا سوچ کیا؟ اور آپ کو حضرت ابراہیم کے جملے کہتے ہیں ساری زندگی میں سب سے خوشی اور آرام اور سکون کے جو دن گزرے نا وہ آگ والے دن تھے. شاید کہتے ہیں 3 دن تک ان کو آگ میں رکھا تھا. کہتے سب سے مزہ اس میں آیا, صبح شام آسمان سے سب آتا تھا پیغام, کچھ چاہیے ٹھیک, فرشتے آ کے سلام کرتے تھے. جیسے یوسف کے پاس وہی آتی تھی نا کس میں, کنویں میں, تو ان کو آگ میں تھا. کیونکہ جو آگ اللہ کے رستوں میں جلتی ہے نا اس میں مزہ آتا ہے. یہ دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے دیندار بڑے برے زندگی گزار ہیں, ان کی زندگی میں خوشی نہیں, وہ تو انجوائے کر رہا ہوتا بندہ اگر حق پہ ہے تو. جھوٹے جو دلاسے ہیں تو پھر جو مرضی کر لیں. لیکن یاد رکھیے سچا ایمان ہوگا. آپ ساری دنیا میں کیوس پڑا ہوا ہے, جنگیں, مسئلے, ٹینشن, سٹریس, بل, پریشانیاں, اکنامیکل ڈس آرڈر, اکانومی ڈوب گئی قرضوں کے بوجھ میں, اور سچا ایمان والا کہتا ہے مجھے تو کہیں نہیں دکھ رہا, مجھے تو یہاں بھی مکہ ہی دکھتا ہے, مکہ جا کے بھی کوئی فرق تو نہیں لگا, بس کعبہ دکھ رہا ہے, اپنی ملکوں میں کعبہ نہیں دکھتا. یہ ایمان پیدا کریں ہم. آپ جہاں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے گا. زمین اللہ کی, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں, اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر نافلہ, کیا مزید, اور ہر ایک کو صالح بنائے. نوٹ کریے گا, ابراہیم آگ والے امتحان میں کامیاب ہوئے, اللہ نے انعام میں بیٹا اور پوتا دے دیا. جب کبھی کوئی قربانی اللہ آپ سے لے گا نا اس کے بعد ایک تحفہ ضرور دے گا, یہ میں آپ کو ایمان سے کہہ سکتی ہوں. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی اللہ کی قدردانی. آپ چھوڑیں اللہ کے لیے کچھ, آپ کو اللہ اتنی پیاری دولت دے گا. مانگ لیں کچھ اللہ سے, رمضان کی گھڑیاں بھی باقی ہیں, توفیق ہی مانگ لیں کہ اللہ قربانیاں کرنے والا بنا, ہجرت کرنے والا بنا, تیری پسند کا بنا, ایسا بنا کہ جس کو تو پسند کرتا ہے مجھے موت نہ دینا جب تک میں ایسی نہ بن جاؤں جو تجھے پیاری لگوں. آپ کو اللہ بنا دے گا, ارادے تو کریں. اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے ان کو وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکات دینے کی ہدایت کی, اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اللہ ایسی اولادیں آج ہم سب کو بھی دے, اور جن کی اولادیں ان کو ایسا ہی بنا دے کہ واقعی نبیوں کی اولادوں جیسے بن جائیں. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی, در حقیقت وہ بڑی فاسق قوم تھی, اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالح لوگوں میں تھا. کیا پتہ چلا کہ جس کو پاک دامن رہنا ہوتا ہے وہ برائی کے ماحول میں بھی خود کو پاک دامن رکھ ہی لیتا ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ, اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی, یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہم کو پکارا. اب یہاں بالکل ایسے لگتا ہے البم کے صفحے پلٹے جا رہے ہیں, اور جیسے مائیں نہیں اپنے بچوں کی تصویریں سنبھالتی ہیں پھر جو مہمان آتا ہے اس کو دکھاتی ہیں, یہ دیکھو یہ میرا بڑا ہے, یعنی میرا بڑا ہے. سوری جن کو پنجابی نہیں آتی, اے چھوٹے نو ہی دیکھ لو, اے میرا پوتا ہے. اور کیا کہتی ہیں امائیں, کو بتائیں گی ذرا, جس سے پیار ہوتا ہے نا ان کی تصویریں بھی دکھاتے ہیں, ان کی باتیں بھی کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے اللہ کو اپنے نبیوں سے بڑا پیار ہے. اور یقین کریں زندگی میں نبیوں کی لوگوں نے قدر کوئی نہیں کی. یہ کوئی نوح کی قدر تھی کہ 950 سال میں 70 سے 80 لوگ, آپ اس سے زیادہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس جگہ. ہم جیسے لوگوں کے پاس اتنے لوگ آ جائے, اور نوح جیسا شخص اللہ کے خوف سے رونے والا پکارتا رہے اور ہر 12 سال بعد ایک بندہ دعوت قبول کرے, ہمارے حوصلے کتنے چھوٹے ہیں. اپنی سیلف پریسٹیج چاہتے ہیں, اس لیے ہم ہر وقت لوگوں کو گنتے رہتے ہیں. ایک آ جائے قبول کرنے والا ہو وہ کافی ہے, ہزاروں کے مجموعوں سے جو صرف وقت گزاری کو رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح کو بھی وہ دولت دی تھی جو سب کو دی, یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہم کو پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. کیا کرب عظیم تھا آپ کو پتا؟ شرک. ایک مواحد شرک والے ماحول میں خوش نہیں رہتا، سکھ فیلنگ آتی ہے اس کو گناہ کے ماحول میں. لوگ جس ماحول میں جا کے انجوائے کرتے ہیں نا، اور وہ مزہ آیا، آپ کو وہاں جا کے سر درد شروع ہو جائے گی. دیکھیے گا، یہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے ہدایت کے سفر پہ آنے کا. جن محفلوں اور جن راگ رنگ کی محفلوں میں انجوائے کرتے تھے نا، آپ وہاں جا کے اپنا سر بوجھل محسوس کریں گے. کیا ہنگامہ ہے، کیا چھچور پن ہے، یہ کیا اچھا لگ رہا ہے، عورتیں مرد سب جمع ہو کے ناچ کود رہے ہیں. یہ پہلی سوچ ہوگی جو آپ کے اندر ابھرے گی انشاءاللہ اس رمضان کے بعد. محسوس کیجئے گا اس کو، کیا آپ محسوس کریں گے، کرب ہے. لوگ انجوائے کرنے، میں نے کسی نے کہا پائیے فلاں موقع یہ، میں نے کہا دیکھیں سچ بتاؤں، میں جھوٹ بھی بول سکتی ہوں آپ سے، مجھے ضرورت نہیں. لیکن جاتے ہیں نا کسی فنکشن میں تو خوشی کے لیے جاتے ہیں نا، آپ جائیں انجوائے کریں مزہ ہے. میں تو جا کے روتی ہوں، میں جاؤں گی مجھے تو تکلیف ہوگی، تو بہتر ہے میں نہ آؤں. کہتے ٹھیک ہے پھر، آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے ایسی جگہ پہ جا کے جہاں سے آ کے غبت بھی کرنی ہے. پھر تو اپنی سوچ بدلیں، چوائس بدلیں، اور لوگوں کو پیار سے بتائیں مجھے مزہ نہیں آتا، میرے سر میں درد ہے، مجھے خوف آتا ہے اگر زمین پھٹی اور میں اندر چلی گئی تو کیا ہوگا. تو یہ گناہ کا احساس جاگ جانا الحمدللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اندر زندہ ہو رہا ہے. مردہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، چٹکی کاٹو مارو بے ہوش ہے، اس کو تپڑ بھی مار لے کچھ نہیں ہوتا. جب ہوش آتی ہے نا پھر جو درد کا احساس ہوتا ہے. تو قرآن ہمیں ہوش دلاتا ہے، ہم بے حص ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں سوسائٹی کی نظروں سے دنیا کو دیکھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کرب عظیم سے نجات دی، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اللہ نہیں ڈرتے کتنے لوگوں کو غرق کرنا، پکڑو سب کو ڈال دو. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم خود ان کی عدالت دیکھ رہے ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا. نوٹ کیجئے، بیٹیاں خوش ہو جائیں گی اس بات کو سن کر، باپ سے زیادہ بیٹے کو فہم دے دیا. یعنی سلیمان کے فہم کی تعریف کی قرآن نے، تو مان لیجئے کہ بچے آپ سے اچھے ہوں گے. قرآن سے جوڑ کے دیکھیے کیسے شارپ ہوتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی سوچ سن کے. آپ کہیں گے اس عمر میں مجھے تو ایسی باتیں نہیں کرتی آتی تھی جیسی یہ کرنے لگی. اور یقین کرے اپنی ٹیلنٹڈ اولاد کو آپ قرآن کے پانی سے ذرا ایک دفعہ سیراب تو کریں، آپ خود حیران ہو جائیں گے ہماری بچیوں میں اتنا ٹیلنٹ تھا. اور شکر کریں گے کہ ہم نے جس زندگی کو لوگوں سے ڈر ڈر کے گزار دیا، یہ کتنی جرات سے گزار رہی ہیں. تو یوتھ کا ایک کانفیڈینس ہے، اللہ ہمیں عطا کر دے. وسخرنا ما داود الجبال، داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی سنت سکھا دی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو. حضرت داؤد کو ہتھیار بنانے آئے تو انہوں نے بچاؤ والے ہتھیار بنائے، زرہ بنائی. آج انسانیت کو ہتھیار بنانے آئے تو بے گناہ شہریوں پہ بم پھینکنے والے ہتھیار بنا دیے. یہ فرق ہے، جب دیندار کو ٹیکنالوجی ملتی ہے نا تو وہ اللہ کے خوف سے استعمال کرتا ہے. پیچھے ذوالقرنین کا قصہ بھی پڑھ چکے ہیں. آج جن لوگوں کو دنیا کی ترقی ملی ہوئی ہے نا، جو انوینشنز کر رہے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. وہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جس میں گھن بھی گیا اور گیہوں بھی گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھیں، اللہ کے تقوی کے ساتھ وہ انوینشنز کریں جو انسانیت کو فائدہ دینے والی ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی. حضرت سلیمان کو انیوژل قسم کے موزے دیے تھے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی، وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کا علم ہم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو ان کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے. اب یہ انجوئل واقعہ تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان کو جادوگر مشہور کر دیا تھا. ہم پڑھ چکے ہیں سورت بقرہ میں واقعہ. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. اب آگے ایک نبی کا ذکر جو بہت کم ہے قرآن میں اور بہت سینٹیمنٹل ایموشنل جذباتی آیات ہیں، کہ جو واقعی ہم سب کو سکھاتی ہیں کہ جب بیماریاں آ جائیں تو کیا کرو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. اور یہی خوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا, اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی اتنے ہی اس کو اپنی رحمت سے دے دیے. وہ ذکر للعابدین, اور اس میں سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے. کیا سبق ہے؟ پہلے تو آپ یہ دعا نوٹ کیجئے, اور آگے اب آپ کو انبیاء کرام کی بہت سی دعائیں ملیں گی. کل بھی میرے سے کسی نے پوچھا تھا بیماریوں کی کوئی دعا, تو میں نے ذکر کیا تھا آج کے پارے میں. تو پلیز وہ سسٹر آیت کا نمبر نوٹ کیجئے, آیت 83 ہے سورت انبیاء کی, جو بیماریوں کی شفا ہے. یہاں سے پڑھنا شروع کریں کہ انی مسنی در وانت ارحم الراحمین. ہر بیماری کا علاج ہے, اور حضرت ایوب کو تو 17-18 سال پرانی بیماری تھی, اللہ نے یہ پڑھنے سے دور کر دی. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب ایوب نے صبر کیا اللہ نے اتنے ہی اچھے گھر والے سب اور دے دیے. یہ اللہ کی شان ہے. جب پکڑتا ہے نا بندے کو یا کوئی تکلیف لگاتا ہے, اگر بندہ اس میں صبر کر لینا تو اس کے بعد اس کو اور بھی اچھا دیتا ہے. حضرت ایوب کو دوبارہ جوانی مل گئی, بچے فوت ہو گئے تھے, دوبارہ بچے زندہ ہو گئے, بیوی جوان کر دی گئی. آج بھی اللہ ایسا کر سکتا ہے. ایمان رکھیے, آپ بڑھاپا محسوس کرتے ہیں نا اپنے اندر, بیماریاں محسوس کرتے ہیں, پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رستوں میں لگ جائیں, آپ دوبارہ اپنے آپ کو ینگ فیل کریں گے, صحت بھی آ جائے گی. اور کئی سسٹرز کی گواہیاں ہمارے پاس ریکارڈنگز میں بھی موجود ہیں. بیمار تھے, کمر کی درد تھی, پاؤں میں درد تھا, یہ تھا وہ تھا, جب سے قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھے معجزانہ طور پہ ٹھیک ہو گئے. یقین کیجئے یہ شفا ہے. پیچھے پڑا ہے سورج یونس میں شفا لما فی الصدور. تو ڈاکٹر کی دکان پہ کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں نا, پھر باری آتی ہے. آپ وہ وقت قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھے اگر آپ کی کمر دکھتی ہے, شروع میں 2-4 دن دکھے گی, بعد میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمر میں سہولت آتی جا رہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے. ایک اور سبق ہے اس میں, اور وہ کیا کہ نبی بادشاہ تھے, اللہ نے حضرت سلیمان کو دنیا کی ترقیاں دے دی دین کے ساتھ دی, اور ادھر ایوب کو بیماریاں دے دی. تو دکھ ہو یا سکھ ہو, نیکی کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں. مت کہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا اور بدوں کو ہمیشہ ہی تکلیفوں میں رکھتا ہے یا ان کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ جو چاہے وہ دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. سب بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کریں جو بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اور ہمیں جو احساس ہے نا ہم بیمار ہیں, اللہ اس احساس کو ختم کر دے. کل جو واقعہ سنایا تھا اس کو یاد رکھیے گا, بیماری کا تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک کسی کا قصہ میں نے اور بھی پڑھا تھا کہ وہ ایک قسم کے ہینڈی کیپ تھے, بستر پہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے, لیکن ایک دم کوئی ایسی خوفناک چیز آئی کہ وہ کھڑے ہو گئے. اٹھ کے خوف نے ان کو کھڑا کر دیا کیونکہ اپنی جان بچانی تھی. تو یہ جہنم کا خوف ہمیں بستروں سے اٹھائے گا. بیماری کے ساتھ آ جائے, اور ماشاء اللہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے صوفے بھی لگائے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی پورے شوق سے پیچھے لیٹ سکتا, کسی کو اگر محسوس ہو نا, آپ کھڑے ہوں, آپ لیٹے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کو پوری سہولت موجود ہے. گھر میں بھی تو لیٹنا ہی ہے نا بیمار شخص نے, تو یہاں آ کے بیٹھیں گے 10 لوگ آپ کو چائے بھی پوچھیں گے. یقین کیجئے, یہ اللہ کی بات بتا رہی ہیں آپ کو کہ ہر حال میں ایک دفعہ کر کے تو دکھا دیجئے. اور کبھی آپ حضرت ایوب کے واقعات تو پڑھیے جو ان بیماریوں میں لکھے ہوئے, پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ کر دے. چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھا کریں. پریگنینسی بیماری نہیں ہے, ڈلیوری بیماری نہیں ہے, سر درد بیماری نہیں ہے, مائگرین بیماری نہیں ہے, کمر کا درد بیماری نہیں. بیماری ایک ہے. کیا بولیے؟ خود کو کمزور سمجھنا. وہ کہتے ہیں نا بیٹ دا ہیٹ ہیٹ, ہیٹ کو بیٹ کریں تو بیماری کو ہیٹ کی بیٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت دے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کی بیماریاں دور کر دے. اور یہاں بھی جو بیٹھے ہیں بیماریوں کے ساتھ, اللہ ان کو بالکل صحت عافیت والا کر دے. و اسماعیل و ادریس و ذل کفل, اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل کو دی. کل من الصابرین, یہ سب صابر لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی صابر بنا دے. اور کیا دیا اللہ نے ان کو؟ وادخلناہم فی رحمتنا, ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا, اور وہ صالحوں میں تھے. اللہ تعالی ہم پہ بھی اپنی رحمت کر دے. دیکھیے ایوب صبر کی مثال ہے, تو داؤد سلیمان شکر کی مثال ہے. نہ ملنا ہمیشہ انعام ہے, نہ چھننا ہمیشہ عذاب ہے. یہ سب چیزیں مجھے آپ کو دکھاتی ہیں, اس بات کی خبر بتاتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو امتحان کے کمرے میں محسوس کرنا ہے. اب آگے آ رہا آیت کریمہ, وزن نون ذہب مغادبا, اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. دیکھیے کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ یونس کو مچھلی والا کہہ رہے ہیں. یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا, ایسے نہیں لگ رہا کوئی بچہ ضد میں بگڑ کر چلا گیا ماں سے, روٹ کے چلا گیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا, کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی خدا مگر تو, پاک ہے تیری ذات, بے شک میں نے قصور کیا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. یہ ہے آیت کریمہ, حضرت یونس نے پڑھا, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. حدیث میں آتا ہے کہ آج بھی جو کوئی پڑھے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے نکالے گا. کذالک ننجی المومنین, پر پڑھے کیسے؟ اس پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. آپ دیکھیے کہ قرآن کی ٹوٹل آیتیں کتنی, آپ کو پتا ہے؟ آلموسٹ, کم زیادہ ہیں, کچھ لوگوں نے اب اس میں کچھ کمی بیشی کی, لیکن مشہور فگر 6666 آیت کریمہ لوگ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 1,25,000. کتنے قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ 6,600 پڑھی دفعہ, اور ایک ایک آیت بھی اچھی خاصی لمبی ہے. اتنا بوجھل, اتنا مشکل. آپ سوچیں کہ یہ تو شاید میں اگر رفلی حساب لگاؤں, کوئی اگر آپ میں سے کر کے دیکھ لے, 1,25,000 کو ڈیوائڈ کیجئے 666 سے, پتا چل جائے گا کہ یہ جو آیت کریمے کا ختم کراتے ہیں لوگ, یہ شاید 10-15 قرآن پڑھنے کے برابر ہے صرف ایک کلمہ لا الہ الا انت سبحانک. اور وہ تو چھوڑ دیجئے, چلیں کرنا ہی پڑتا ہے. یہ کہتے کہ آپ کو آپ کی سہیلیاں بیٹھی, آپ گئے دہی بلے بنا رہے ہیں, پیزے کا آرڈر دے رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر اٹھتے ہیں تاکہ آپ کی کمر نہ تھکے, اور 10-15 بیچاری بہنیں آپ کے کہنے پہ آ گئی مروت میں, اور وہ پڑھ کیا رہی ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ تو ہے الہ, پاک ہے تو, میں ظالم ہوں. پڑھا تو آپ کی دوست رہی تھی. پڑھیے کیسے؟ لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. ہاں جی ظالمہ, میری دوست ظالم ہے. بات تو تب بنے گی. دیکھیے مشکل تو اس نے اپنی ڈلوانی تھی, یہ تو آپ اپنی ڈلوا رہے ہیں. اور بیچاری کھا کے پیسے پہ کھلایا پلایا, دکان سجائی, کیا کچھ 4 دن تک گھر میں اس کے کام پڑا رہا, اور آپ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے آ گئے. ایک دفعہ دل سے کہیے, واللہ ایک دفعہ دل سے کہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک, دل بڑھے گا, بڑھ جائے گا, خوف سے بھرے گا. اور جب آپ کہیں گے نا کہ انی کنت من الظالمین, تو آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے, گناہ کا بوجھ آپ کو رلا دے گا. اور کیا ہنستے بولتے کھاتے پیتے کمنٹس پاس کرتے, ادھر بیٹھیے ادھر آ جائیے, کتنی گٹیاں رہ گئیں ادھر ہو گئی, انی کنت من الظالمین کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ ہے آج ہم نے ہر معاملے کو ایک اوکیزن بنا دیا. ہر وقت دعا کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک پروٹوکول چاہیے. مانگیے, بہترین کلمہ ہے, اضطراب ہے مانگیے, بچہ گھر نہیں آیا گیا پڑھیے, شوہر نہیں ہے کچھ ہو گیا پڑھیں, کوئی بیمار ہے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. اور کہاں یونس نے پیٹ میں مچھلی کے تسبیح پکڑی, گٹھلیاں لیں, ان کو گنا. ہاں اتنا روایات میں آتا ہے کہ جب یونس کی پکار ہوئی تو عرش پہ گئی تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کچھ جانی پہچانی آواز ہے. کہتے ہیں اچھا ہاں. پھر کوئی کہتے ارے یہ یونس ہے, یہ وہ ہے جو خوشی میں بھی رب کو پکارتا تھا. اچھا حدیث میں آتا ہے جو اچھے دنوں میں اللہ کو پکارتا رہے اللہ غم میں اس کی جلدی سنتا ہے. جیسے جو دوست آپ کی خوشیوں میں کام آتی ہیں تو غم میں بھی آپ اس کو فوراً یاد رکھتے ہیں, اور جس جو غم میں کام آتی ہے اس کو خوشیوں میں بھی بلاتے ہیں. تو اس کو رسم نہ بنائیے, اس کو پڑھیں, پیار سے پڑھیے. میرا فیورٹ کلمہ, یقین کریں مجھے کچھ نہیں جب سمجھ آتا, اور اکثر ہی کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تو میں یہی پڑھتی ہوں کہ اللہ میں کیا کروں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. انی کنت من الظالمین, تو مجھے سمجھا, میرا یہ ظلم ختم ہو جو میں نے اپنے نفس پہ کیا ہوا ہے. اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں, فاستجب نہ لہو, اللہ کہتے ہم قبول کر لیں گے, سب کو کر دیں گے. تو آج میرے آپ کے لیے اس میں اکثیر نسخہ ہے, کسی کو بتائے بغیر اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں. اور لوگ کہتے ہیں اندھیرے کمرے میں پانی ہاتھ میں رکھ کے, کٹورے میں پانی رکھیں, ہاتھ اس میں بھگوئیں, تصور میں کریں, اب مچھلی کے پیٹ میں پھر پڑھیں لا الہ الا انت. یہ صرف ایک وہ ایک پکچرائزیشن ہے, اس میں وہ بات نہیں بنتی جو انسان کے اپنے دل کے جذبوں سے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو بھی دور کرے. جس کے اوپر جو دین دنیا کا غم پڑا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال دے. مس انڈرسٹوڈ طریقہ تعلیم بعض دفعہ طالب علموں کو پھر دین سے ہٹاتا ہے، اور پھر کئی لوگ بےچارے پڑھتے ہی نہیں، وہ کہتے اتنا اہتمام کون کرے، کوئی چھوٹا کام ہے؟ کئی لوگ کہتے ہم نے شروع کیا ہوا، چھ چھ ماہ لگ جاتے ہیں ان کو خود پڑھتے ہوئے، 500 دانوں کی تسبیحیں لوگوں نے رکھی ہیں، اور اللہ کے آپ کو تو اللہ کے نبی 100 سے زائد کوئی وظیفہ اپنے گن کے نہیں پڑھا، اونلی دا میکسیمم نمبر ہی کاؤنٹڈ واز 100. آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں اور نماز کے بعد کے اذکار پڑھیے، میکسیمم نمبر 100، اس کے بعد آپ کھلا پڑھتے تھے. آپ گن جو رہے ہیں تو گنتی یاد رہے گی کہ وہ یاد رہے گا؟ اور پھر آپ نے بہنوں کو دیکھا ہوگا کبھی بادام گن رہے تھے، کبھی وہ کہتے یہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں پڑھے ہوئے، اچھا یہ پڑھ لیا، اچھا ادھر کر دو، کھپائی لگی رہتی، پھر کیوس پڑا رہتا، اور اینڈ پہ پھر پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں اچھا چلو باقی تم گھر جا کے پڑھ دینا. تو یہ رسم نہیں ہے، اس کو دل کے درد کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بھی مسئلے دور کرے گا. اس کے بعد ایک پیاری شخصیت زکریا علیہ السلام. و زکریا اذ نادا ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا. تیسری بار ذکر ہے یحییٰ کی پیدائش کا. کب ملا؟ ذرا ہائی لائٹ کریں. آپ میں سے جو بھی اولاد کی دولت سے محروم ہے یا جس کو ابھی بھی شوق ہے اولاد کا، نرینہ اولاد کا، ذرا یہاں سے ایک نسخہ لے کے جائیے پریگنینسی کا. وہ کیا آگے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دی، علاج کروا دیا ہم نے یحییٰ کی بیوی کا. کیا؟ کہ اس کو ٹھیک کر دیا، بھانج بند ختم کر دیا. وجہ؟ آپ کہتے ہیں کس ڈاکٹر پہ گئی، علاج کرایا. اچھا ایک تو مصیبت یہ کہ ہمارے یہاں سوال بڑے ہوتے ہیں، سوالوں میں سے بھی سوال، شادی ہو گئی، شادی نہیں ممنی کی ہے، پھر رشتے آتے ہیں. اچھا رشتے آ گئے، وقت نہیں کر دی، اب شادی کب ہے؟ بھائی شادی رکھی، شادی ہو گئی، اچھا کچھ ہے، اچھا خیر سے، اچھا ڈاکٹر کو دکھایا، اچھا کہتے ہیں کچھ سال بعد ہونے والا ہو گیا. کہاں سے ہوا ہے؟ کوئی ڈاکٹر پہ گئے تھے؟ حکیم پہ گئے؟ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یعنی ہمارے وہ کہتے ہیں نا سوال در سوال، ساری کیوریسٹی ہم نے علم حاصل کرنے کی ان سوالوں میں پوری کر لی، اب علم کو دل ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں پہلے اتنا نالج حاصل کر لیا ہے، کس کے کیا ہوا کیا ہوا. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ڈاکٹر کا پتا بتاتے ہیں، جس کو اولاد کا شوق ہے وہ اس پہ عمل کر لے، اللہ چاہے تو اپنی شان سے دینے پہ قادر ہے. کیا تھا اس کا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے تھے. میں اس جملے کو پورا پڑھتی ہوں، پھر انجوائے کیجئے گا. اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، یعنی میں وارث اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بس دین کے کام کے لیے مددگار مانگتا ہوں، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. آج کے ڈاکٹر ہوتے کہتے مینوپاز کے بعد تو بچے ہو ہی نہیں سکتے، اور بڑی عمر کی خاتون ہے، 80-90 سال کی عورت ہے، کیسے بچہ ہوا؟ وجہ، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اگر کسی کے پاس وقت ہے، اللہ نے اس کو اس مزمائش سے بچایا ہوا ہے نا، اپنے وقت کو شوہر کے ساتھ، شرط یہ دونوں کی بات ہے، شوہر بیوی دونوں اللہ کے رستوں میں لگ جائیں. آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے بھی کسی کا جا کے پیمپر چینج کرنا تھا. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اولاد نعمت تو بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مقصد رکھ کر ہم اولاد مانگتے وہ درست نہیں ہے. باقی رہ گئی بات، آپ کہتے ہیں ہمارے بعد کوئی دعا کرنے والا ہو تو ویسے ہی دوسروں کے اوپر محنت کریں، ان کی دعائیں لے لیں، صدقہ جاریہ بنے، کوئی صدقہ جاریہ کے کام کریں. اپنی اولاد تو بعض دفعہ پانی کا گھونٹ نہیں پلاتی. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ جب خیر دیتا ہے نا تو اولاد والوں کو ملتی ہے، اور نہیں دیتا تو بے اولاد زیادہ خوش ہوتے ہیں. لائبلٹیز ختم، ازمائشیں ختم. کیوں اپنے اوپر مشکل ڈال دی ہے؟ جو اللہ دے دے خوشی سے لے لیجئے، اللہ نہ دے تو خوشی سے نہ لیں. یعنی آپ خود فیل کریں کہ اپنی زندگی میں یہ سب چیزوں کو آپ دیکھا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں بڑے بول سے بچائے. ہماری آج بہت ہی پیاری ایک ساتھی، ان کا آج صبح صبح بیٹا ہوا ہے، 8-9 سال ہوئے ہیں شادی کو. یقین کریں اللہ ان کو نظر سے بھی بچائے اور آگے بھی ان کو اس کام میں کرتا رہے کہ واقعی میں نے ان کو انہم یسارعون فی الخیرات ہوتے ہوئے دیکھا. اور میں جب ان کو بھاگتے ہوئے دیکھتی تھی پچھلے سال، وہ ایسے بھاگ بھاگ کے کام کر رہی تھی رمضان کے اندر، کہ میں جب نظر پڑتی تھی یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں اولاد دے، اور وہ اولاد دے جس کے ساتھ تم اور بھاگ بھاگ کے کام کرو. اور آج بھی آپ سب کو گواہ بن کے یہی دعا دوں گی کہ یہ بچہ اس کو نیکیوں میں بڑھائے، کم نہ کرے، اس کا نام لے کر وہ گھر نہ بیٹھ جائے، اور یہ کبھی بھی ازمائش نہ بن جائے. آپ اللہ کے کام کریں، اللہ آپ کے کرے گا. آپ اللہ پہ ڈال کے تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. اور رغبت خوف کے ساتھ کیا تھا, آگے جھکے ہوئے بھی تھے, تکبر نہیں, بڑائی نہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم تھک گئے, اب ہمیں چھٹی چاہیے, ناروے حکومت تو سال کی دیتی, آپ ہمیں دو سال کی دے دیں چھٹی بچے کے بعد. یہاں تو مسئلے بھی بڑے ہیں نا, رائٹس نے ہمیں پتہ نہیں کہاں کا کر دیا. ہر بات جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا, باہر والے سوچتے رہیں گے کہ ناروے میں ایک سال کی چھٹی کہاں ملتی ہے. تو لیکن سچ ہے دین کے کام میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی, صرف تین دن. دعا کریں کہ اللہ بچہ دے اس دن دے کہ جس دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کے جاؤں اور جس دن اگلی میری ڈیوٹی آئے میں اس دن اس بچے کو دو چار دن کا لے کے ساتھ آ جاؤں. انم یسارعون فی الخیرات, پھر یہ بچے دیکھتے ہیں کہ یہ ماں باپ کی تڑپ کیا. جو بچے نیکیوں میں بھاگتا دیکھتے ہیں نا ماں کو باپوں کو, وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہوگی, اور جو پیسے میں بھاگتا دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ ہی خدا ہوگا. جدھر آپ کی میری دوڑ ہے نا, ہمارے بچے انہی کو خدا بنا لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ولی اللہ بن جائیں اور وہ دنیا سے زاہد بن کے جائیں, یہ نہیں ہوگا. خاموش آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھاگتا رکھے, اور جو بھاگ رہے ہیں ان کو اور بھاگنے والا بنائے. نیکیوں کی طرف بھاگیں, نیکیوں سے نہ بھاگیں. کچھ تو نیکیوں سے بھاگ جاتے ہیں, نہ نہ میرا نام نہ لکھیے گا, تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو. اب ایک عورت کی بات ہے, کیونکہ آپ ناراض ناراض لگ رہے ہیں کہ مردوں کی باتیں ہو رہی ہیں, کسی عورت کی تو بات ہی نہیں آتی. یہ تو پتا نہیں کیوں مردوں کی باتوں پہ اتنی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللتی احسنت فرجہا, اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, حضرت مریم کی طرف اشارہ ہے. ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے اسے پھونکا, ہم نے اپنی رخ سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. ویسے کیا حضرت مریم کی بھی شان ہے, یونیک. آج واقعی اگر وہ گینیس بک آف ریکارڈ ہوتی تو ان میں اس کا نام, ان کا نام ڈلتا. اللہ جس کو چن لے, لیکن آزمائش کتنی بڑی تھی, پیچھے پڑ چکے. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. سورت کا اتمہ, اب آخر کی آیتیں چل رہی ہیں. کرو کیا فعبدونی, بس تم میری عبادت کرو, مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. نبیوں تک کہانی کتنی پیاری تھی, عابدون, خاشعون, یسارعون فی الخیرات. پیچھے امتوں کا حال کیا ہوا, دین کے ٹکڑے کر لیے, اور ہر بندہ اپنا ٹکڑا لے کر خوش ہے. کہا نہیں, سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, تو اس کے کام کی نہ قدری نہ ہوگی, اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے. تو مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا, کوئی روحیں نہیں آتی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی, کب واپس آئیں گی سب. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے, اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت آ لگے گا, تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. انتظار ہی نہیں تھا امتحان کا, اور امتحان دینا پڑا. آپ دیکھیں اچانک چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے نا. یہی بات ہے کہ یہ تو قیامت کے لیے تیار نہیں تھے, تو ان کی تو بکلاہٹ کا حال کیا ہوگا, اس کو محسوس کیجئے. کیا کہیں گے, کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, ہم تو اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے, بلکہ ہم خطا کار تھے, ہم تو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے رہے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. کیا ہوگا وہاں, اب تھوڑا سا جہنم کا منظر تصور میں لائیے گا. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے. کب پھنکارے مارتا کوئی, کہتے نا بخار سے پھک رہا تھا, گرمی کی شدت سے سیک نکل رہا ہوگا ان کے کانوں میں سے, اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. جہنم میں شور, کبھی لڑائیاں, کبھی جھگڑے, چیخو پکار, ایک کیوس برپا ہوگا. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا, وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. اللہ ہم سب کو دور کر دے اس سے, اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. اس کو ہائی لائٹ کریں, بس خواہشوں کو نہ ٹرانسفر کریں. یہ بھی ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے, اسلام خواہشوں کو ختم نہیں کرتا, ان کو ٹرانسفر کرتا ہے. ہیئر نہیں دیئر, جو بڑی بڑی خواہشیں اس دنیا میں رکھی ہوئی ہیں نا دل میں, ہیں کچھ آپ کی بھی؟ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ کم نکلے, اور جتنے بھی نکلے وہ میرے ارمان بڑے کم ہی نکلے. ہاں ساری موو کریں, اللہ تعالیٰ یہ چیز وہاں لوں گی, اللہ وہاں پتلی بنوں گی, وہاں میری کمر کر دینا 16 انچ کی, اللہ وہاں میری گردن لمبی سراہی جتنی کر دینا، وہاں میری پلکیں لمبی کر دینا، وہاں اللہ میرا رنگ گورا چٹا کر دینا۔ تھوڑے دن کی انتظار ہے، کر لیجئے۔ یہاں جو وقت ادھر لگاتے ہیں وہ ان چیزوں میں لگائیں۔ شور، وقت، محنت، ہماری سوچ چلی جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں ہم پیسے تو افورڈ کر سکتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں نا تو سوچ بدلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ من بھاتی چیزوں میں رہیں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ یہ آیت پڑھ کر مجھے بہت تسلی ہوتی ہے۔ خوف تو آتا ہی ہے نا سب کو، موت کا سوچ کر، جہنم کا، قیامت کا، لیکن ایمان والوں کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ریلیکسڈ انجوائے کر رہے ہوں گے، میدان عشر میں چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوں گے، اور ذرا دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ریلیکسڈ، کول اینڈ کام، کیونکہ دنیا میں کول اینڈ کام تھے نا۔ اور ملائکہ بھڑ بھڑ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، جیسے کوئی دلہن کو ویلکم کرتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اٹس یور ڈے۔ دلہن کو بھی لوگ کہتے ہیں آج اٹس یور ڈے، جو کہنا کر لو، جو مانو، سر سے پاؤں تک تمہیں لاد دیں گے ہیروں موتیوں میں، ہر چیز نہیں۔ کیا وہ دن ہوگا جب فرشتے آپ کو ویلکم کریں گے، آؤ آج تمہارا دن ہے۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا انتظار، بس تھوڑا سا۔ وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور آنکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، ہم پھر اسی طرح اس کو دہرائیں گے۔ وعدنا علینا انا کنا فاعلین۔ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو وہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، یعنی اللہ کے نبی رحمت ہے، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ مین آف ایکشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہے؟ نرمی تھی، صبر تھا، شرم و حیا تھی، آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت تھی، ذمہ داری کا احساس تھا، آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا مزاح بھی تھا، جولی بھی تھے آپ، حاضر دماغ تھے، حجت لوگوں کو سکھاتے، اچھے تعلقات رکھتے تھے، ناراضگی کو طول نہیں دیتے تھے، والدین بہن بھائیوں سے سب سے اچھے سلوک کی دعوت دیتے تھے۔ یہ چیزیں واقعی اگر آج میرے آپ کے اندر ہو جائے تو ہم بھی اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے رحمت بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے ارد گرد والوں کے لیے رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے۔ خود سے پوچھئے کیا میں اپنے ساتھ والوں کے لیے زحمت ہوں کر یا رحمت ہوں۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ دے تو کہہ دو کہ میں نے الاعلان تم کو خبردار کر دیا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو باوازے بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ ہر بات کس کو خبر ہے؟ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سب باتیں بتا کے آخر میں کہہ دیا کہ نبی نے حق کے ساتھ فیصلہ مانگ لیا۔ اور سچ یہی ہے کہ جب لوگ مان کے نہیں دیتے تو پھر آخر نبیوں نے قوم اللہ کو ہی پکارا۔ تو یہ تھی خوبصورت سورت، حق تو ادا نہیں ہوا، بس پوری ہو گئی۔ اگلی سورت سورت حج ہے، اور آپ کو پتا کہ حج جو ہے وہ اسلام کے ریچولز میں سے ایک ریچول ہے۔ ویسے تو سورہ بقرہ میں حج کی بہت خوبصورت طریقے سے تفصیل ہوئی، لیکن یہاں اس کو قیامت کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ ہم تھوڑی سی آیتیں سنیں گے جو اس سورت کی نہیں ہیں، بنیادی طور پہ وہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، لیکن آپ ویڈیو کے ذریعے پورا حج دیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت کوشش ہے، اس لیے آپ کو سنا کر انشاءاللہ اس کے بعد پھر سورت حج کا ہم خلاصہ لیتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
यहाँ बैठ के ऐसे लगता है ना कि हमने वहां का एक सफर कर लिया. अभी तो थोड़ी सी स्क्रीन ब्लरी थी, अगर आप इसको कंप्यूटर की स्क्रीन से देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो बहरहाल सूरत हज का थोड़ा सा खुलासा लेते हैं. बड़ी खूबसूरत सूरत है. क्यामत के मनाजर को हज के मनाजर और हज के साथ थोड़ा सा रिलेट किया गया. इस सूरत के अंदर भी ये मक्की सूरत है, 10 रुकू है और 78 आयात है इसकी. सूरत अंबिया के साथ भी इसका रब्त है. इस सूरत में पीछे हमने देखा था नबियों के किस्से थे और बार बार ऐसी बातों का तस्करा था कि जिसमें आखरत की जवाबदेही थी. तो यहां बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने मंजर दिखा दिया कि क्यामत कैसे आएगी और उस वक्त बड़े बड़े लोगों का क्या हाल होगा. और ये उस माशरे पर एक चोट भी थी जो कहते थे कि मरने के बाद हमने मट्टी बन जाना है और अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा नहीं करेगा. सूरत हज जो है इसका आखिरी हिस्सा जो है इसमें खास तौर पे मुसलमानों को आज के दौर में क्या करना है इसकी गाइडलाइन मिलती है. और साथ ही साथ आप देखेंगे कि नाम चूंकि हज है तो इस सूरत में उम्मते मुस्लिमा को यूनिटी की भी बात की गई और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि किस तरह से मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों से आकर जब एक जगह पे जमा होते हैं तो वो थोड़े से साजो सामान के साथ रह जाते हैं लेकिन दुनिया में आने के बाद वापस अपने घरों में आकर उनको मुश्किल क्यों लगता है. आयतों को अगर बांट के देखें तो आयत 1-24 में तौहीद के मुनकिर जो लोग हैं और जो क्यामत को भी नहीं मानते थे और आखरत को भी, उनके साथ दलाइल से बात की जा रही है. आयत 25-38 में कुरैश नहीं बल्कि मुसलमान खाना काबा के जायज मतवली हैं. फिर आयत 39-41 में जिहाद के मकासद क्या हैं और एक इस्लामी रियासत कैसी होती है. और फिर आयत 42-62 में अल्लाह ताला ने बताया کہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے. اور آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک توحید کے دلائل ہیں, اور 77 اور 78 یہ دو ہیں آیتیں جو اس سورت کا واقعی مغز ہیں, جس میں مسلمانوں کو اطاعت, عبادت, جہاد اور دعوت اور تبلیغ کی دعوت ہے. پوری سورت کا بنیادی مضمون مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے, کیسے انہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان سے بچایا, اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اطاعت, عبادت, دعوت, تبلیغ وغیرہ کا حکم ہے. آئیے اس سورت کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہم اپنے لیے کیا بات لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے گائیڈ لائن لینے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو, حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. سورۃ انبیاء کے شروع میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں تھیں, یہاں بھی دیکھ لیجئے کیا ہوگا اس دن. اپنے بچوں کو تصور میں لائیے. یوم ترونہا تسخل کل مرضیت عما ارضعت. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی, ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا, اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے, بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بالکل اخباروں میں اور ٹی وی پہ آئی ہوئی وہ جھلکیاں جو کسی جگہ زلزلہ آنے کے بعد ہوتی ہیں وہی ذہن میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس دن کی فکر لگا دے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کیپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. حالانکہ اس کے تو نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں, اگر تمہیں زندگی بعد موت میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے جو شک جو گوشت پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. پوری امبرولوجی پڑھا دی ان چند آیتوں میں. پھر تم کو ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. کوئی ینگ ڈیتھ سوچے, جوانی میں بلا لیا جاتا ہے, بچپن میں جوانی سے پہلے ہی بلا لیا جائے, اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. 100 سال کے قریب ایک بوڑھیاں تھیں جن کو ہم ایک دفعہ ملنے گئے تھے, ان کی ویڈیو بنائی اور وہ پھر دکھائی بھی ہم نے کلاس میں, کس طرح سے وہ ہڈیوں کا پنجر لگتی تھی. اماں بات نہیں کر سکتے. آج ہم کتنا بولتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک پانی کا گھونٹ مانگنے کے لیے 10 منٹ لگے, زبان لڑکھڑائے. بیٹیاں بہو ہی جانتی ہیں کہ اماں کیا بول رہی ہیں, دوسروں کو سمجھ بھی نہیں آتی. وہ جسم جو چمکتا ہے تمکتا ہے وہ کیسے مٹھی بن کے جاتا ہے ہڈیوں کی, اور پھر سب کچھ جاننے کے بعد بندہ کچھ نہیں جانتا, ہوش ماری جاتی ہے, عقل ہی نہیں رہتی, بڑبڑاتا ہے, بچہ بن جاتا ہے انسان. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے, پھر جہاں ہم نے اس پر میہ برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی, اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور وہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں, اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے. سوچیے کیا ہوگا. ایک تو مرنا بہت بڑی ریالٹی ہے نا, لیکن مرنے کے بعد اٹھنا اس سے بھی بڑی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کام انسان زندگی میں کثرت سے کرتا ہے یا جس کام پہ اس کی موت ہوگی نا, قیامت کے دن وہی کام کرتا اٹھے گا. یعنی اگر کوئی شہید ہوا ہے تو شہید ہوتا ہوا خون نکلتا ہوا نکلے گا, لبیک کہتا ہوا اٹھے گا جو حجر عمرے میں مر گیا, اور اسی طرح سے جو زنا کرتا ہوا مرا وہ زنا کرتا ہوا اٹھے گا. اللہ ہمیں اچھی موت دے دے. وَمِن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. کبھی دیکھیں اپنے سے متکبر، چار لفظ نہیں آتے اور لوگوں کی نظروں میں بڑے بڑے فورمز میں بیٹھ کر بحثیں کرنے والے اسلام پہ باتیں چھانٹتے ہیں. اللہ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کو کیسی شریعت چاہیے تھی اور ویسا نہیں. اس پوری صورت میں آپ کو ایسے لوگوں کی بہت بات ملے گی، بغیر علم کے دین والے بنے ہوئے جھگڑتے، اور پھر جب ان کو کوریج ملتی ہے میڈیا کی تو پھر اور لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے آگے بھیجا. ون اللہ علیہ سبھی ذلام لیلابید، ون اللہ علیہ سبھی ذلام لیلابید. اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. سچ ہے نا، آپ اور میں ہر روز جو کچھ کر رہے ہیں اصل میں ہم آخرت کی پٹاری میں بھیج رہے ہیں. کل وہاں اچھی چیزیں نکلیں گی تو آپ خود کو مبارک دیجیے، اور اگر بری چیزیں ہوئی تو کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا. آج دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. اگلی آیت پہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا، اچھی خوبصورت آیت ہے اس میں، بلکہ آیت تدبر ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. کس کے کنارے پہ؟ دین کے. پورے دل سے دین میں نہیں جاتا. اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. یعنی دو فائدے لینا چاہتے ہیں، منافق کی بات ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ادخلوا فی السلم کافا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. یہ منافق کون ہے؟ کہتے نہیں دنیا نہیں خراب کرنی، ہاں آخرت ضرور لینی ہے. تو کنارے پہ ایسے ہی، جیسے آپ سمجھیے نا، مثال دیتی ہوں کہ کوئی کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے. کیوں؟ کہ اچھا دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے اندر. دل لگا تو اندر آ جائیں گے، نہ لگا تو نکل جائیں گے. کوئی سخت بات ہوئی، کوئی پابندی لگی، یا کوئی کچھ مطالبہ ہوا، کوئی پیسہ دھیلا مانگ لیا تو کھسک جائیں گے. کوئی فائدے کی بات ہے، کچھ بٹے گی تو اندر آئیں گے. یہ سوچ اب آپ امیجن کریں، جو کنارے پہ کھڑا ہے، باہر سے ایک اور شخص آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے کیا سمجھے گا؟ کہ کمرہ بھر چکا ہے، اندر گھٹن ہے، تبھی یہ باہر بیٹھا ہے. وہ اس کو دیکھ کے باہر سے چلا جائے گا. آج کناروں پہ رہنے والے مسلمانوں نے دوسروں کو اسلام میں آنے سے روکا ہوا، سفوکیشن کر دیا ہم نے اسلام کے نام پر. تو ضرورت ہے کہ بیچ میں رہیں. جیسے وہ مثال دی تھی کہ پیزا بیچ میں سے مزے کا ہوتا ہے، تو کناروں پہ رہنے والے ڈوب جاتے ہیں. کشتی جب ڈولتی ہے نا، تو یا ادھر والے گرتے ہیں یا ادھر والے گرتے ہیں. بیچ کا بلکہ سیکیور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دل سے دین میں داخل کر دے. فرمائش کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ ہے سری خسارا. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. ذالک ہو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. سورت حج میں آپ کو شرک کا باطل بہت ہی، شرک کا ابتدال دکھے گا. یعنی سورت حج میں شرک کا ابتدال دکھے گا کہ شرک کتنی بری چیز ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اور اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ اچھا اچھا معاملہ کر دے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، یعنی مایوس شخص کا اشارہ. اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی یہ تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. تو مایوسی کفر ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی ڈونٹ لوز دا ہوپ. ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا دیتا ہے. تو مجھے کب دے گا؟ جب میں چاہوں گی. دیکھیے آپ جو آرڈر کرتے ہیں وہی آتا ہے نا آپ کو ڈلیوری میں. آرڈر کی نہیں ہدایت تو ڈلیوری کہاں سے آئے گی؟ اور ایک جملہ لکھ لیجئے، گائیڈنس ڈیلیٹ، گائیڈنس ڈینائیڈ. جو ہدایت کو جتنا ڈیلے کرے گا نا، اتنی ہدایت اس سے دور ہو جائے گی. ہدایت کی کال بار بار نہیں آتی. موقع سے فائدہ اٹھا کر دل کھول دیں گے نا تو آپ کے دل میں آ جائے گی. اور ہدایت بڑی غیور مہمان ہے، بن بلائے بھی نہیں آتی. کبھی آپ جاتے ہیں کسی کے گھر بن بلائے، اور آپ جائیں اور کوئی دروازہ نہ کھولے تو دوبارہ جائیں گے؟ تو آج پارا سنتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، دورہ قرآن سنتے وقت اگر ہدایت کی کوئی چکا چون دل میں ہو رہی ہے نا، فوراً دل کو کھول دیں کہ افمن شرح صدرہ للاسلام، کہ رب اشرح لی صدری. اللہ دل کھول دے، مجھے ہیل و حجت میں نہ ڈال. جو کل ہوگی دیکھی جائے گی. ابراہیم نے بھی تو بے سوچے سمجھے آگ میں کود گئے تھے، ابراہیم بھی تو آگ میں کود گئے تھے. مجھے بھی اپنے لیے فیصلے کرنے والا بنا دے. لیکن عقل جو ہے نا، یہ سیلف پریزرویشن سکھاتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہدایت کی پکار پہ لبیک کہہ لے. خوبصورت انجام منتظر ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین, جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصاری اور نصارہ اور مجوسی, اور الذین اشرکوا, وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور, بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے. نوٹ کیجئے گا, انسانوں میں بہت سے, لیکن سورج چاند سارے کے سارے, اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے پھر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے بچائے, ذلت سے بچائے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان آپ کے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. قطعیت کا لفظ ہے. جو سسٹرز کپڑے سیتی ہیں ان کو بہت اچھی طرح یہ پتا ہوگا کہ کپڑا کٹ جائے نا تو سلنا آسان ہوتا ہے. کاٹنے کے ہاتھوں پڑا رہتا ہے چاہے مہینہ پڑا رہے, کٹے ہوئے ہوں تو سل جائیں. اشارہ کہہ کے کاٹ کے بالکل تیار رکھے ان کے ناپ کے کپڑے ہیں. دیکھیے کیا ہوگا, یو سبو, ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یو سرو, جس سے اس کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے, اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. گرز کہتے ہنٹر کو, چابک. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے, پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. مجھے بتائیے یہ جھوٹ ہے, یہ ایگزیجریشن ہے, صرف ترجمہ ہے. دوبارہ جا کے خود پڑھیے گا, نمبر نوٹ کر لیں. سر کے راستے گرم پانی جائے گا جس سے پیٹ کی انتڑیاں تک باہر آئیں گی. کیا یہ متھ ہے, یہ فکشن ہے, یہ ایسی ڈراو ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. آج لوگوں نے جہنم کا انکار کر دیا, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ از ناٹ مین, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, زبان ناپاک ہو جاتی ہے ایسے لفظ بولتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. جن کو اتنے موقع دیے پھر نہ مانے, اتنی نعمتیں پا کر کبھی کائنات کو غور سے تو دیکھیے, پھر نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرے اللہ؟ اور یہی ان کی سزا تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ڈرنے والوں کو خوشنما انجام بھی بتا دیا. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے, اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. اور ریشم بھی کیسا ہے, حریر, سبز. ذرا کبھی امیجن تو کریں, پیور گرین سوٹ ہے اور اوپر آپ نے گولڈن یا پھر پرل کی جیولری پہنی ہوئی ہے, نظریں نہ ہٹے وہاں سے. اللہ جنت کے ساتھ کتنا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. اور صرف کپڑے جوتے نہیں, ان کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی. اصل یہ, اس کو ہائی لائٹ کریں, کن کو یہ خوبصورت انجام ملے گا؟ جو پاکیزہ بات کو قبول کر چکے. پاکیزہ بات کیا دنیا میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پہلے درجے پہ اسلام قبول کیا. دوسری پاکیزہ بات کیا ہے؟ استجیب للہ وللرسول زاداکم, یہ اللہ کی ہدایت کی دعوت, قرآن کی دعوت, اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی کی دعوت قبول کر لیں. بڑا پیارا انجام سامنے ہے. اور انہیں انہیں اس خدا کا راستہ دکھایا گیا, اور انہیں اس ذات کا راستہ دکھایا گیا جو خود اپنی ذات میں تعریف کیا گیا. دکھایا تو اللہ نے سب کو ہے, سب چلتے نہیں ہیں, اللہ ہمیں چلا لے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت کے راستے میں رکاوٹ بنے, جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا جس میں مقامی باشندہ اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں, ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے یعنی جو سیدھے راستے سے ہٹ کر کام کرے گا, یعنی مطلب کیا ہے کہ حرم میں جا کر جو غلط کام کرنے کا کوشش کرے گا اس کو سزا بھی زیادہ ملے گی. جو کوئی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا, اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کیونکہ جہاں درجے زیادہ ہوتے ہیں نا وہاں پھر دوسری چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. حج کا ذکر ہو اور ابراہیم کا ذکر نہ ہو, اور آپ نوٹ کریں یہاں سے مسلسل پانچ چھ صورتیں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے, اور بلکہ ذکر خیر آ رہا ہے اور آگے بھی آتا رہے گا. بس بوان علی ابراہیم مکان البیت, اور یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی. اللہ نے بتایا تھا کہ در بناؤ, اپنی مرضی سے نہیں بنایا, اور کیا کہا, اللہ تشرک بھی شیا, اور ہدایت کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. چنے ہوئے لوگ اللہ کے گھروں کو پاک کرتے ہیں, صاف رکھتے ہیں. ہمارے یہاں صفائی کرنا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. ہاں گند ڈالنا بالکل معیوب نہیں ہے, وہ صفائی والی آئی ہے. کون سی آئی؟ وہ کچرے والا آیا ہے؟ نہیں. دیکھیے اللہ اپنے کاموں کے لیے جس کو چن لے اس کے لیے یہ کارنر ہے. آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسی جگہوں کو ان کا ڈیو حق دے سکیں. اور لوگوں کو حج کے لیے اس نے عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں, تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. کیا فائدے ہیں وہاں؟ دین دنیا کا ہر فائدہ وہاں چھپا ہوا ہے. سکون بھی ملتا ہے اور کمانے والوں کو رزق بھی ملتا ہے. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں. قربانی جو کی جاتی ہے حج کے دوران اس کی طرف اشارہ ہے. فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں, پھر اپنا میل کچیل دور کریں یعنی احرام کھول دیں, اور پھر اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں, طواف افاضہ. یعنی یہ پورے حج کے رکن تھے جو اس ایک آیت میں بیان ہوئے. ذالک وَمَنْ يُعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد, اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوائے ان چیزوں کے جو پہلے سے تم کو بتا دیے گئے. بار بار ذکر, پانچویں دفعہ قرآن میں یہ ذکر آیا حلال حرام کا. بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, یعنی ان چار چیزوں کے ساتھ اب ان چیزوں کو بھی ملا لو. یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, دعا کریں اللہ میں یکسو کر دے, فوکسڈ کر دے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی اردو میں, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہی بات ہے, ایک رب کے در کو چھوڑنے والا جو در در کا بھکاری بنتا ہے نا اس کی مثال ہے. ادھر گرا ادھر گرا, ادھر جاؤ بابا جی کے پاس, کرنی والے اب ٹھٹھا چلے جاؤ, اب پاک پتن چلے جاؤ, وہ ادھر ادھر کھپتا ہی رہتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوتی. شرک کی بات ہے یہ, ہے اصل معاملہ, اسے سمجھو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. کبھی بھی دین کے کسی ریچول کا مذاق نہ کریں. لکم فیھا منافع علاج علم مسمہ, تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. وَلِكُلِّ امتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر رکھا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے, اور ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے. بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور تم اسی کے متی فرمان بنو, اور اے نبی بشارت دے دیجئے. بڑی پیاری آیت ہے. کیا بشارت؟ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, مخبتین. پیچھے پڑا تھا نا اخبات, وہ یہ جھکے ہوئے عاجزی والے, دبے ہوئے, اپنے آپ کو بہت نمایاں نہ کرنے والے. ان کی مزید صفات, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس میں صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اے اللہ یہ ساری صفات میرے میں بھر دے. ہر ایک اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں کے لیے. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا, تمہارے لیے ان میں خیر ہے, بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اس کو کھڑا کر کے ذبح کرتے ہیں. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں, فَكُلُوا مِنْهَا, تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کیے بیٹھے ہیں, قربانی کے گوشت کے حصے. اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی، سوری آپ لے جائیے اس کو، کیوں کہ اس میں تقویٰ نہیں تھا، یہ اللہ کے لیے نہیں تھی۔ دعا کریں اللہ ہمارا ہر عمل اپنے لیے خالص کر دے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ عید کی تکبیرات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اے نبی، بشر المحسنین، بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا، کس سے؟ ہر دشمن سے، ہر باطل سے، شر سے، شیطان سے، نفس کے ہتھکنڈوں سے۔ تو ایمان آپ کا میرا ڈیفینڈر ہے، دفاع ہوگا آپ کا میرا، بچ جائیں گے۔ فتنوں کے دور میں ایمان ہی انسان کو بچاتا ہے۔ اور بات کیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب کل خوان کفور، کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پہلی دفعہ 13 سال کی تکلیفوں کے بعد جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی آیت تھی۔ کتنا صبر سکھایا صحابہ کو کہ ایک دم اگریسو نہ ہو جاؤ، بلکہ تیاری کرنے کے بعد کام کرو۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، الا یقول ربنا اللہ، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ۔ آج پورے گلوب پہ نظر ڈال کے دیکھیے کہاں کہاں لوگوں کو ربنا اللہ کہنے پہ آزمایا جا رہا ہے۔ یہ تب بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیا اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو کیا ہوتا؟ تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں، تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، یہ ہے اچھے حکمران کی ذمہ داریاں۔ جب آپ کو اسلام کے نام پہ زمین کا کوئی ٹکڑا ملے تو کیا کرنا ہے؟ وہاں نافذ کریں اسلام کو۔ کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے ملکوں میں ایسا نظام نافذ کر دے۔ اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی، اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے۔ ان سب منکرین حق کو پہلے میں نے مہلت دی۔ ذرا اس میں واحد متکلم کے سیغوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف لا رہے ہیں۔ پہلے میں نے ان کو مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی۔ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سب کو، پھر جب پکڑتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، آج وہ اپنی اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دل کا اندھا جو ہوتا ہے نا، اس کو تو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، آنکھوں کے اندھے تو حافظ بن جاتے ہیں کم از کم۔ اللہ دل کے اندھے پن سے بچائیں۔ اب دیکھیں کہ پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ آج ہم عمومی طور پہ ایک جملہ کہتے ہیں، آج ہم مسلمان بڑے مجبور ہیں، ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ تب جب تک مجبور رہیں گے نا، مدد کوئی نہیں آئے گی۔ مصلحتوں کو چھوڑتا نا انسان، پھر مدد آتی ہے۔ آج ہم ایسی ایسی آیتیں سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے سٹائل آف لیونگ کو کبھی ریوائز کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ہم سے اپنی مدد کے وعدے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن کا شمار تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ بار بار ایک بات، اے محمد کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے۔ وقت آنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بیٹا دیکھو تم وہ غلطی نہ کرو جو ہم نے کی۔ تو اللہ کے نبی بھی جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے امت کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہ بھیجا، نہ نبی، جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ کیا تمنا ہوتی ہے نبی کی؟ کہ سب ہدایت پہ آ جائیں، اور شیطان اس تمنا میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور اس طرح جو بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو جھکا دے۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ نوٹ کر لے، جہاں پہنچنا ہوتا ہے نا مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ سچ بات ہے، تڑپ ہوتی ہے تو اللہ راستے باقی دکھا دیتا ہے، تڑپ نہیں ہوتی تو سات چیز پڑی ہو بندے کو اس کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ دعا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اس کو آگے لگائیے گا جلدی سے چارجنگ۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی یا تو اچانک آ جائے گی یا ایک منحوس دل کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں جنتوں میں جانے کا سامان مہیا کرنے والا بنا دے۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ امیجن کریں، ایمان والا دنیا میں بھی اللہ سے خوش رہتا ہے لیکن اصل خوشی اس کو جنت میں جا کر ہوگی۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ دے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو نکالنے والا ہے اور وہی سمیع اور بصیر ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست ہے اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، یعنی بے پرواہ، اس کو خواہش نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اسی طرح تھامے ہوئے کہ اس کی اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سچ کے نہیں، شرک کے رد سے بھری ہوئی صورت ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا بنے گا اس دن؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب شرک کے رد پہ مثالیں بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں سورت کے آخر میں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی اور نہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, یعنی توحید کے ذکر سے چہرے بگڑتے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا, کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیتیں سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا, اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہہ رہے غور کرو, بی اٹینٹو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور, اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. اور بات کہہ کے وما قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہے. پیچھے بھی ایک مکھی کا ذکر تھا, لیکن وہ تھی کام والی مکھی, شہد کی مکھی, جس نے اپنے رب کی وحی پر عمل کیا. یہاں ایک مکھی ہے جو سب اچھی چیزیں چھوڑ کر گندگی پہ بیٹھتی ہے. 500 آنکھیں ہوتی ہیں مکھی کی, اس کے باوجود گند پہ بیٹھتی ہے. مشرک کی مثال ہے کہ مشرکوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جن سے جا کر مانگتے ہو وہ تو مکھی سے بھی برے ہیں, کہ مکھی تو کچھ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, مکھی آپ کے کھانے میں ایک ذرہ چرا لے تو آپ اس کو واپس نہیں دلا سکتے. بیکار ہوتی ہے یہ مکھی, ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ, گندگی پہ بیٹھتی ہے. یہ دو مختلف انسانوں کا تقابل ہے. مشرک مکھی ہے, اس در سے اٹھ اس در سے, اور گند لیتا ہے. مومن مواحد صاف ستھرے مزاج کا, کہتا ہے دینا ہے تو رب نے دینا ہے, نہیں دینا تو اس نے نہیں دینا. اے رب تو دے دے تو لے لوں گا, تو نہیں دے گا تو کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا. تو شرک کو پہچاننے کی بڑی زبردست آیتیں ہیں. اس کے باوجود ایسے ایسے پریزنٹیشن آنکھوں کے سامنے آتے ہیں, قبروں پہ لوگ سجدے کرتے جھکتے. ایک پریزنٹیشن ہے, اگر آپ کا دل بڑا ہے تو آپ کو دکھا دوں گی, کہ سجدے میں رکوع میں گئے ہوئے لوگ دور سے شروع کرتے ہیں, رکوع میں جا کے بیٹھتے بیٹھتے جب قبر کے پاس آتے بالکل سجدے میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کھڑے ہو کے اگر اپنے بزرگ کی قبر کے پاس آئیں گے تو یہ اس کی گستاخی ہوگی. سر دھنکتے, کہیں پھول ڈالتے, کہیں پیر پاؤں چومتے بزرگوں کے, کیا کچھ ہے. دل نہیں چاہتا دکھانے کو, ورنہ سچ دکھا ہی دوں آپ کو. نہ دیکھا تو کبھی ہم مانے بھی نہ کہ دنیا میں کبھی کوئی شرک بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. آخری آیتیں جس میں ایجنڈا ہے امت کی اصلاح کا. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے, جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے, اور سارے معاملے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تم کیا کرو, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, رکوع کرو اور سجدہ کرو, یعنی پہلے انفرادی عبادات کی فکر کرو, پھر جب رکوع سجدے کے بعد تمہارا دل مومن ہو جائے تو اپنے رب کی بندگی کرو, یعنی بندے بنو, اطاعت کرو اور نیک کام کرو. ان نمازوں سے جو انرجی ملتی ہے اس کو نیکیوں میں صرف کرو, شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. یہاں تک انفرادی نیکیاں, یہ کر کے بیٹھ نہیں جاؤ کہ بہت نیک ہو گئے ماشاءاللہ, بلکہ وجاہد فی اللہ حق جہادی. ہماری ساری عبادات, ایون یہ جس وقت ہم نے ایک سپارہ پڑھا نا, اور جب ہم روزے سے ہیں, اور جب ہم عصر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کی پڑھی ہے, یا جب جو بھی جہاں اپنے پاس نماز پڑھے گا, ان سب کا آخری نقطہ یہ ہے جاہد فی اللہ حق جہادی. انرجی ملتی ہے. آپ دیکھیں گاڑی میں گیس ڈالتے ہیں نا, تو پھر اس کو چلاتے ہیں تو گاڑی سفر طے کرتی ہے. کوئی گاڑی میں گیس ڈالے اور اس کو اپنے ہی گھر کے پورچ میں کھول دے, تھوڑی دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی. گاڑی میں گیس ڈلی تو گاڑی سڑک پہ دوڑی, کام کیا آپ نے, یہ کیا وہ کیا, اس کا کام اپنا کام کر کے گھر آ گئے, ٹھیک ہے. نماز پڑھی, گیس ڈالی، روزہ رکھا گیس ڈالی، سپارہ سنا گیس ڈالی، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں اور کیا کریں نماز روزے کے بعد، یہ کرو جاہدو فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کا کہ. وہ کہتے ہیں کون سا جہاد ہے؟ اور کچھ تصوف پسند لوگ کہتے ہیں بس نفس سے جہاد کرو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا. کوئی کہہ دے گا نہیں جہاد وہ تو ہولی وار ہے جو بش کو سب سے زیادہ سمجھ آ گئی تھی ہمیں نہیں آئی، اور کوئی کچھ. حالانکہ یہ محنت ہے، اٹ موسٹ محنت، جس چیز کی دین کو ضرورت ہے وہ کرو. علم کی ضرورت ہے، علم پہ کام کرو. کسی جگہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کی بھوک مٹاؤ. کہیں جنگ لگی ہے، تیر تلوار دو. ہر جگہ نیڈ آف دی آور کو پہچانو اور کام کرو اور کام کرو. سست لوگ، بجھے ہوئے لوگ اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ ہو اجتباکم. دیکھیں مجھے آپ کو آنر کیا مل رہی ہے، اس نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا. اور ڈرتے کیوں ہو؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں اس نے تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی. کیا مشکل ہے دین؟ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. کرو صحیح، کرو صحیح، کرو صحیح. کبھی کوئی ماں اپنے بچے پہ مشکل نہیں ڈالتی، تم بھی اپنے رب کی شریعت کو آسانیوں میں سمجھو. کتنی رخصتیں ہمارے دین میں، روزہ رکھ لو، نہیں رکھ سکتے کفارہ دے دو، فدیہ دے دو، یہ کر لو وہ کر لو. اور سب سے آخر میں قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کے دین پر. وسماکم المسلمین، اس کو تو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں. آپ کا میرا تعارف کیا؟ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. فرقہ واریت کا نام نہیں. تم حنفی نہیں، تم شافعی نہیں، تم مالکی نہیں، تم بریلوی نہیں، تم دیوبندی نہیں، تم تبلیغی نہیں، تم درسی نہیں، تم مسلم ہو. یہ میسج ہے سورت کا توحید. حج سے یہی سبق لے کر آتے ہیں. کئی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں حج سے، آتے ہیں ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، شرک بھی نکل جاتا ہے. اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. یہ ہے آپ کا میرا کام، شہادت حق کی گواہی. ان تک پہنچو جن تک دین نہیں گیا، قرآن پہنچاؤ ان کو، اسلام دکھاؤ ان کو. بس نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. واعتصموا باللہ، کر لو دوستی اللہ سے، رشتہ قائم کر لو اپنے رب سے. کیونکہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا مولا ہے، وہ بڑا ہی پیارا مددگار ہے. اتنی پیاری جاب چھوڑ کر اور کون سی جاب ڈھونڈ رہے ہو؟ کون قدر کرے گا تمہارے چار لفظوں کی؟ تو بڑا زبردست ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان آیتوں پہ عمل والا بنا دے. صحابہ نے اسلام کو سمجھ لیا تھا، مزاج سمجھ گئے تھے، آج ہم نے نہیں سمجھا. صحابہ نے اسلام کے لیے خود کو قربان کیا، آج ہم اپنے لیے اسلام کو قربان کرتے ہوئے دکھتے ہیں. وہ کیلکولیٹنگ مائنڈیڈ نہیں تھے ان کے، ہمارے کیلکولیٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. پارا بھی پورا ہوا، صورت بھی پوری ہوئی، لیکن حق ادا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ برکت دے دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر مجھے آپ 10 سیکنڈ اور دے دیں تو میں خطبہ پڑھ لوں. بچوں کی طرح بستے سمیٹنے لگ جاتے ہیں. یہ ساری واضح ریکارڈ ہوئی ہیں آپ کی، سناؤں آپ کو؟ باہر والوں نے، میں نے سنا ریسپشن ریپ اپ کی ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو ڈبے ڈبے سب بند ہوتے ہیں، ہم نے کچھ دینا ہوتا ہے پھر ہم ہاتھوں میں پکڑاتے. جلدی کس بات کی ہے؟ میں نہیں جانے دے رہی، کر لیں جو کرنا. اگر میں پڑھ رہی ہوتی آپ سب نے بیٹھے ہونا تھا. ہمیشہ خطبے میں کٹر پٹر رہتی ہے، شروع بھی کٹر پٹر، اینڈ پہ بھی کٹر. یہ تو میں آپ سے لاٹ سے کر رہی ہوں. آپ جا سکتے ہیں. آپ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. شروع میں نے آپ کو ایک کام دیا تھا، وہ کرنا نہ بھولیے. پرچیاں بانٹ دیں، اگر کسی کے پاس پیپرز نہیں ہیں تو اپنا نام ضرور لکھیے گا پلیز، تاکہ پتا چلے. کسی نے کہا سوال کا جواب ضرور دیں اور نام بھی نہیں بتایا، تو نام لکھیے اور بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی دل چاہے لکھیے گا، اور مزید جو بھی باتیں پھر انشاءاللہ کل ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. واسطوں جزا استاد جی، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ لیسن آج سننے کو دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ بہت ساری چیزیں تھیں، اور انبیاء کے ذکر تو ہمیں بار بار ایک ہی سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، توحید پہ جمنا بھی ہے اور اپنے ساتھ والوں کو جوانا بھی ہے اس پہ. ایسا ہی ہے نا, اپنی بھی اصلاح, دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہے جی, اللہ کے راستے میں اٹموسٹ کوشش کرنی ہے, کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, توحید کا پیغام ہے جی, حرکت میں رہنا ہے. مومن کیا ہے؟ ہر دم حرکت میں رہتا ہے, اللہ کی رضا کو, رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے جی, بالکل. اور اللہ سے دوستی کرنی ہے, مخبتین بننا ہے, عاجز, اپنے اندر عاجزی لانی ہے, اپنی عبادات کو چیک کرنا ہے. اتنے ڈھیر سارے ہمارے لیے لیسن ہیں. اور پھر ہمیں صحابہ اکرام کے حوالے سے اپنے مزاج کو بدلنا ہے کہ انہوں نے کیا پرائیورٹی رکھی, انہوں نے دین کو اہمیت دی اور ہم نے دنیا کو اہمیت دی ہوئی. ہم نے اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے. اصل کوشش کیا کرنی ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. پھر حج کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے, اتنی ڈھیر ساری باتیں اگر ہم ان کو کلیکٹ کرتے جائیں. قیامت کے حوالے سے کیا سوچا ہم نے؟ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کسی نے جوانی میں چلے جانا ہے, کسی کو بڑھاپا آئے گا, کسی کو ارزل عمر آئے گی جب اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا. اور جب ہمارا کوئی پیارا بہت جوانی میں جاتا ہے تو ہمیں اس کے جانے کا دکھ بھی بہت ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پہ رکھا ہو. نمازیں پڑھنی ہیں, اپنی اولاد کو بھی تلقین کرنی ہے جی. اور ہم نے ایک یہ بھی لیسن لیا تھا کہ اپنے بچوں کو شروع سے نماز کا عادی بنانا ہے. 7 سال کی عمر میں وہ نماز پڑھنے والے ہو جانے چاہیے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کر رہی ہوں. کیا مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے؟ کیا مجھے ان کی عشاء کی نماز کی فکر ہوتی ہے؟ کیا مجھے ان کی فجر کی نماز کے لیے فکر لگتی ہے؟ کیا مجھے نیند نہیں آتی کہ میرے بچوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تو ہمیں تیاری اسی چیز کی کرنی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین کریں گے تو ہم اپنی اور ان کی آخرت کی تیاری کریں گے. آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی ہے, قرآن کو زندگی میں لے کر آنا ہے جی. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن اگر ہماری زندگی میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر چھوٹنے لگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو خوف دلانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں نیکی کی طرف نہیں آ پا رہی. یا اللہ مجھے توفیق دے اپنے گناہوں کو چیک کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے, مجھے میرے سامنے ایک رستہ رکھ دیا ہے, مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے کہ میں کیسے سیکھوں, تو پھر میں اپنی پوری اس میں کوشش بھی کروں. جیسا کہ آج وہاں پہ استاذہ کو لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس دیے ہوں گے, تو آپ بھی اپنے پاس لکھ لیں کہ میں نے رمضان کے بعد اس نئے کورس کو قرآن کو سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور جب پھر میں قرآن سنوں گی تو مجھے اس میں کتنی لذت ملتی ہے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ بھی میں انتظار کر رہی ہوتی ہوں اب 2 رکعت ختم ہو جائیں تراویح کی, اب 4 ہو گئی ہیں, اب 6 ہو گئی ہیں, اب میں تھک گئی ہوں, یا میرا دل کتنا لگ رہا ہے عبادت میں. تو یہ سارے ہمارے چیک پوائنٹ ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی قدر کو پہچاننا ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا, تو ہمیں اپنے رب کی قدر کرنی ہے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر پڑھا, حضرت ایوب کی, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے آزماتا ہے اور کسی کو بیماری دے کے آزماتا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں, میری آزمائش کیسی ہے, کیا میں نعمتوں میں گھر کے تو آزمائی نہیں جا رہی, یا کہیں میں بیماری کی وجہ سے تو نہیں آزمائی جا رہی. اٹس مین وی آر آن زیرو. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم شروع کرتے ہیں تو پھر سٹارٹ لے لیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے غفور و رحیم ہے نا. ہم جب شروع کر دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے نمبر بڑھانے میں آگے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ حاسبنی حساباً یسیرا, اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو بہترین طریقے سے لاگو کر سکے. آپ یقین کریں کہ یہ 17 پارا ایسا ہے, ہر پارا ہی اپنی جگہ ہے, بہت اہم ہے, لیکن اس میں قیامت کا اتنا ذکر ہے اور انبیاء کے ذکر کے ساتھ، قوموں کے ذکر کے ساتھ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ آ جاتا ہے کہ ہم کب کام کریں گے، ہم نے کیوں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کیا، موت کو یاد رکھنا ہے. آج ہم نے یہ بھی پڑھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور جب موت آئے گی اور پھر جب قبر میں وہ سوچ کے کہ کیڑے ہمیں کھائیں گے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، ہمیں نیکی کی طرف جانے والا اور دوسروں کی فکر لگانے والا بنا دے، اپنی نسلوں کی فکر لگا دے ہمیں، اور ہم کوشش کرنے والے، حرکت کرنے والے، باعمل مومن بن جائیں. آمین یا رب العالمین. انشاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسالک لذت نظری الی وجہک و شوق الی لقائک. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق لگا دے، ہمارے اندر دنیا کی محبت کم کر دے اور آخرت کی فکر اور آخرت کی محبت بھر دے، ایمان کے ساتھ رکھے. جزاک اللہ خیر واسلو جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.